الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكون في آخر الزمان كذابون دجالون يأتونكم بالأحاديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم إياهم وإياكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أبو سيرين رضي الله تعالى عنه في رواية المسلم كما ورد في صحيح المسلم قال الشيخ الأكبر أي الإمام أبو سيرين رضي الله تعالى عنه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم رواه مسلم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آج ہم حضور قیوم زمانی، امام ربانی، مجدد الفسانی، حضور شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے عرس کی محفل میں جمع ہیں، اور شیخ محقق، محقق علی الاطلاق، امام اہل سنت حضور سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے عرس میں جمع ہیں. آج کا یہ درس گزشتہ درس کا ایک تسلسل ہے، کیونکہ اصل عرس تو مجدد صاحب کا 28 صفر المظفر کو ہے، اسی مناسبت سے، لیکن آپ کی شخصیت، آپ کی اہمیت کو، کہ اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے اس نشست کو صرف ہم نے مقدمہ اور تعارف کے طور پر رکھا تھا، اور اس بات کی طرف ہم نے آپ کی توجہ دلائی تھی کہ وہ اولیاء کاملین، بر صغیر کی وہ عظیم ہستیاں جن کی بدولت اللہ کے دین کو تحفظ ملا، اللہ نے جن کے ذریعے اپنے دین کو تحفظ بخشا، اور جن کا وجود مسعود شجر اسلام کے لیے اس قدر ممد و معاون ثابت ہوا کہ وہ شجر اسلام جسے کفر و الہات کی خزا اور تند و تیز ہواؤں نے متزلزل کر دیا تھا، لیکن ان شخصیات نے اپنے خون و جگر کو پگھلا کر اور اپنے رگ و پے کے خون کو اس میں سینچ کر اس درخت اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، اور اسی کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، جس طرح کی سورہ فاتحہ بھی میں نے آپ کے سامنے مقدمے کے طور پر پڑھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلا۔ بڑی توجہ سنیے گا، یہ ایک بڑی سنجیدہ بات ہے جس سے ہم یا تو جان بوجھ کر طوطا چشمی کرتے ہیں، تجاہل عارفانہ کرتے ہیں، یا ذہن پر زور ہی نہیں دیتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس کے نقصانات بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، ہم شب و روز نماز کے اندر یہی دعا سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کو خود قرآن نے منتخب کیا ہے، اور اس کے انتخاب، اس کی شرائط، اس کی ترتیب، اس کا سلیقہ، اس کا انداز، اس کا کردار، اس کی سمت، اس کی رخ، اس کی مرکزیت کو قرآن نے خود متعین کر دیا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر انعام یافتہ بندے چل چکے ہیں، جس پر انعام یافتہ بندے چل رہے ہیں۔ تو ہدایت کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے، اور شیطان کے مکر و کیب سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ واحد ذریعہ ہے کہ ہم بھی اسی زنجیر کے ساتھ اپنے دل کی عقیدت کو جوڑ دیں جو ان تک لے جاتی ہے، اور پھر ان کی زنجیر سیدھا گنبد خضرا تک جاتی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں، اب دیکھیے قرآن ہدایت کا اولین سرچشمہ ہے، لیکن جب بھی گمراہ فرقے کھڑے ہوئے اور گمراہ لوگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اسی قرآن کو ڈھال بنایا اور لوگوں کی طرف آگے بڑھے۔ کہ آپ نے خارجی فرقے کو نہیں دیکھا ابتدا اسلام میں، جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا، شہید کیا؟ وہ مندر سے آنے والے کسی برہمن مذہب سے اس کا تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا نام عبد الرحمن تھا، جس نے حضرت علی کی گردن پر وار کیا معاذ اللہ، اس کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن بن ملجم۔ اور پہلے انہوں نے پورا بازار گرم کیا قرآن کی آیات کو پڑھ کر کہ ہم ہی مسلمان ہیں، ہمارے سوا کوئی مسلمان نہیں۔ قرآن کی آیتیں دبا کر پڑھتے تھے۔ جب حضرت علی کے پاس لوگ آتے، یہ تفاسیر میں موجود ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم کے دور تک فتنے نہیں ہوئے، اور حضور نے اشارہ فرما دیا تھا کہ عثمان غنی کے دور میں فتنے شروع ہو جائیں گے، اور شہادت حضرت فاروق اعظم کے بعد اسلام کی پوری عمارت فتنوں سے ہل گئی۔ اور یہ آہستہ آہستہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ جس سوراخ سے، جس جوہر سے اسلام ظاہر ہوا ہے، اسی طرح سمیٹتے سمیٹتے اسی جگہ پر آئے گا۔ تو بچت کی راہ کیا تھی؟ بچت کی راہ جو ذکر کی گئی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھ کر ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت کا فتویٰ دیا گیا معاذ اللہ۔ حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والوں نے ویدے نہیں پڑھی تھی، یہ کوئی اور مذہب کی کتابیں نہیں، وہ بھی قرآن ہی پڑھتے تھے۔ حضرت علی کو قتل کرنے والے، وہ بھی قرآن ہی پڑھتے تھے۔ یزید بھی قرآن ہی پڑھتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب یہی بات سیدنا علی کی خدمت میں ذکر کی گئی کہ حضور ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے منبروں پر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب حضرت علی کی ایک مسلم شخصیت ہے، اسلام میں آپ کا اتنا بلند مقام ہے کہ کون ایسا مسلمان ہے جو آپ کے تعارف سے واقف نہ ہو، آپ کی شخصیت سے واقف نہ ہو۔ لیکن جب آپ کے وہ افراد جو صحابہ کی اولاد تھی، جو آپ کے ساتھ آپ کے قافلے میں، آپ کے لشکر میں شریک تھی آپ کے دور خلافت کے اندر، اور جب خارجیوں نے سر اٹھایا تھا، تو اس وقت وہ آ کر حضرت علی سے کہتے تھے کہ جناب قرآن آپ بھی پڑھتے، وہ بھی پڑھتے ہیں،
تو وہاں پر حضرت علی نے فہم قرآن کا ایک درس دیا ہے. آج لوگوں نے تفہیم القرآن لکھ دی ہے, جو گزشتہ درس میں میں نے اسی پر پوری تقریر کی ہے کہ تفہیم القرآن کے لیے فہم قرآن ہونا چاہیے. تفہیم القرآن, تفہیم تو سمجھانا ہے نا, سمجھانے سے پہلے خود کو تو سمجھ میں آنا چاہیے. تو تفہیم القرآن سے پہلے فہم القرآن ہے, اور فہم القرآن کا طریقہ صحابہ کیا بتاتے, دیکھیے کہ جب دونوں طرف سے قرآن کی آیات پڑھی جا رہی تھی, حضرت علی بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو دونوں طرف سے پڑھتے ہیں, فرمایا کلمۃ حق, کلمہ حق پڑھتے ہیں, یعنی الفاظ حق پڑھتے ہیں, وہ درست ہے. جملہ سنیے, ایک ہی جملے میں ساری فرقہ واریت کی بنیاد کو آپ نے واضح کر دیا کہ فرقے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں, اور تم نے اگر بچنا ہے اس سے تو تم نے کس محاذ پر آنا ہے. فرمایا کلمۃ حق, کلمہ وہ ٹھیک پڑھتے ہیں, الفاظ ٹھیک پڑھتے ہیں قرآن ہے. فرما اُرید بہ الباطل, لیکن اس کے ترجمہ باطل کرتے ہیں, اس کے معنی غلط لیتے ہیں, اس کی معنی کو بدلتے ہیں. تو لہذا قرآن کے اس نہج سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے اس چیز کو ذکر فرما دیا کہ کلمہ قرآن اگر کوئی بھی پڑھے, عبارت قرآن کوئی بھی پڑھے, متن قرآن کوئی بھی پڑھے, تو متن قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے, لیکن معنی قرآن پر جمنا مشکل ہے. لیکن معنی قرآن تک وہ لوگ ضرور پہنچ جاتے ہیں جن کو اپنا وعدہ نماز میں کیا ہوا رب سے یاد رہتا ہے کہ ہم چلیں گے ان کے راستے پر جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں. تو وہ قرآن خود پڑھتے ہیں, ترجمہ انعام یافتہ بندوں سے پوچھ کر کرتے ہیں. بس یہ ہے مجدد صاحب کی اور اس کی غرض. اگر آج اس دور کے اندر ہم اس چیز کو پکڑ لیں تو یہ نت نئے درسی قرآن اور مفسر اور میری تحقیق, میں ابو العلیٰ تو میں فہامہ تو میں غامدی تو میں یہ, تو ان تمام مکاروں اور گمراہوں سے ہم بچ سکتے ہیں کب, جب ہمیں نماز میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ یاد ہو, رب سے کیا ہوا وعدہ یاد ہو. ایک بات اس کو ذہن میں رکھ لیجیے آپ. دوسری بات میں یہاں پر عرض کروں, جوڑتے ہوئے مجدد الف ثانی کے ہم اثر ہیں, آپ کے دور کے بزرگ ہیں, بہت بڑے عالم دین سیالکوٹ کے عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی, جن کا علم تبحر اتنا تھا کہ حضرت میاں میر شریف کے دربار میں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی, اور مغل بادشاہوں کے دربار میں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی, اور اس دور میں بر صغیر کے چوٹی کے علماء میں آپ کا نام آتا تھا, حضرت علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ, سیالکوٹ کے رہنے والے. اقبال نے ان کے بارے میں, کیونکہ اقبال بھی سیالکوٹ کے تھے, اقبال نے ان کے بارے میں اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ اقبال کہتے ہیں جب اپنی جوانی میں جامع ازہر پہنچا, جامع الازہر کے اندر میں پہنچا, تو اقبال کہتے ہیں کہ جب وہاں پر میرا تعارف عرب کے علماء سے ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں, تو کہتے ہیں میں نے سیالکوٹ کا نام لیا. تو کہتے ہیں جب میں نے سیالکوٹ کا نام لینا تھا کہ تمام علماء کا ایک حالہ میرے گرد تن گیا, اور ہر بندہ آتا مجھے مبارکباد دیتا اور دعوت دیتا, تو میں بڑا حیران ہوا کہ میرا اس قدر استقبال کس بنا پر ہو رہا ہے. تو ایک شیخ سے جب میں نے پوچھا کہ اس قدر پذیرائی میرے لیے کیوں ہو رہی ہے, تو کہا تم سیالکوٹ کے رہنے والے ہو, تو میں نے پوچھا مصر کے علماء سے کہ آپ سیالکوٹ کو کیسے جانتے ہیں, تو کہا وہیں سے تو عبد الحکیم آیا تھا جس نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا ہے, قرآن کا فہم دیا ہے. تو آپ کا بیضاوی پر حاشیہ بہت مشہور ہے عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کا, بیضاوی میں, یہ غالباً 1060 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے, میاں میر شریف جو لاہور میں آرام فرما رہے ہیں ان کے دور کے ہیں, اور یہ مجدد صاحب ہی کے دور کے بزرگوں میں سے ہے. بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ جو کسی مرتبہ فکر کے نزدیک متنازع نہیں ہے, مجدد صاحب بھی کسی مرتبہ فکر کے نزدیک متنازع بولے نہیں ہے. ابھی میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے. اعلی حضرت کو تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں, کس کی کر سکتے ہیں, پیر مہر علی شاہ صاحب کسی بھی مرتبہ فکر میں متنازع نہیں ہے, جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. مجدد الفسانی کسی بھی مرتبہ فکر میں متنازع نہیں ہے. شاہ برحق محدث سبیلوی کسی مرتبہ فکر میں متنازع نہیں ہے. تو تھوڑا ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ یہ شخصیات ایسی ہیں کہ دیوار سے اس طرف جو مسجد ہے وہ بھی اپنے ممبر پر ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, اور دیوار کے اس طرف جو مسجد ہے یہ بھی اپنے ممبر پر ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. تو آپ نے سوچنا ہے کہ جب یہ شخصیت دونوں کے لیے اولیاء اور ولایت کا درجہ رکھتی ہے تو ہم دیوار کو توڑ کے دونوں مسجد کو ایک کیوں نہ کر لیں. تو کہنے لگے وہ ایک کیسی ہوگی, ہم نے کہا تیرا ممبر نہ میرا ممبر, ممبر ان کا ہوگا بولی بھی ان کی ہوگی, بات ختم. جن عقیدوں کو رکھ کر یہ رحمت اللہ علیہ ہوئے ہیں تو وہ عقیدہ تو نے بھی رکھنا میں نے بھی رکھنا ہے. جب ان کا ذکر تیرے ممبر پر ہو اور ہمارے ممبر پر بھی ہو تو ہم دیواریں توڑ کر مسجد ایک کر لیتے ہیں. جو ان کی تعلیم ہے اس کو میں بھی بیان کروں, تم بھی بیان کرے, تو یہ ہماری طرف سے کھلی دعوت ہوا کرتی ہے اہل سنت کی طرف سے, امام محمد رضا کے ماننے والوں کی طرف سے کھلی دعوت ہوا کرتی ہے. اور میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ وہ شخصیات ہیں, یہ وہ شخصیات ہیں, بڑی نادر بحث میں آپ کی خدمت رکھنا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ قیمتی جواہر آپ کے جب میں سینوں میں اندھیلوں گا تو اس سے پہلے آپ کا سینہ اس کا مکمل ظرف اور برتن بن جائے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امام احمد رضا نے کوئی نئے دین کی ایجاد نہیں کی ہے, بلکہ آپ نے وہی ارشاد فرمایا ہے جو آج تک مجدد صاحب اور ساری امت کہتی رہی ہے. اب سنیے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ معنی قرآن اور دین کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن میں کیے ہوئے رب سے وہ وعدے کو یاد کر لے کہ مولا سیدھے راستے پر چلا, راستہ ان کا جن پر انعام ہوا ہے, جن پر انعام ہوا ہے. اور انعام والے بندے کون ہیں؟ نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. نبیین بولے, صدیقین, شہداء, صالحین. تو پتہ چلا کہ صراط مستقیم پر یہ چار ہیں. تو اب قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں, ان چاروں نے بھی پڑھا, تو اس کا معنی یہ ہے کہ تلاوت کچھ نہیں بلکہ اس سے جو عقیدہ اور نظریہ نکلے گا. تو قرآن تم پڑھنا, اس کو نبیین سے سمجھنا, صدیقین سے سمجھنا, شہداء سے سمجھنا, صالحین سے سمجھنا, یہ اس کی تعبیرات. اب اگر قرآن نبی نے ہی سمجھا ہے, کہتا جی ہمارے دو اصول ہیں, اہل حدیث ہیں, ہمارے دو اصول ہیں قرآن اور اس کا رسول ہے. تو میں نے کہا اگر دو اصول ہے تو دو اصول تو قرآن و سنت پر مکمل ہو جاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ سیدھے راستے پر چار جماعت ہیں, نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. اب اگر نبی اور قرآن ہو جائے تو نیچے تین جماعت کہاں جائے گی؟ یہ نیچے تین جماعت صدیقین کہاں جائیں گے, شہداء کہاں جائیں گے, صالحین کہاں جائیں گے؟ اگر تم میں شہداء نہیں ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ, صدیقین تم میں نہیں ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ, اولیاء صالحین تم میں نہیں تو ہمارے پاس آ جاؤ. لیکن قرآن نے یہ شرط لگائی ہے کہ قرآن کا ترجمہ ان چار ذاتوں سے ہوگا, یعنی جو نبی سمجھے گا وہ صدیق کو سمجھائے گا, صدیق جو سمجھے گا وہ اولیاء کو سمجھائے گا, اور اولیاء نے جو سمجھا ہے پھر ہم کہیں گے مولا انہی کے راستے کے پیچھے چلا ہے. تو یہ فرقہ واریت کا جنازہ نکالنے کے لیے واحد اور بہترین حل ہے. سادہ سی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جب دیوار کی اس طرف وہ شخصیت آپ کے لیے بھی معتبر, میرے لیے بھی معتبر, تو ہم دست و گریباں کیوں ہوں, ایک دوسرے پر فتوے کیوں لگائیں, ایک دوسرے کے ساتھ مار دھاڑ کیوں کریں, میں کیوں تفہیم القرآن لکھوں اور آپ کیوں فہم قرآن پر رد دیں. ساری بات چھوڑیے, جب دین انہوں نے بیان کر دیا ہے تو تحقیق ہم آگے کریں گے, قرآن کا فہم حاصل کریں گے, لیکن اصول اور ضابطے یہی ہوں گے جو ان بزرگوں نے ذکر کیا ہے تاکہ امت میں وحدت رہے. اسی بات کو میں آگے ذکر کر رہا تھا, دوسرے حوالے سے توجہ فرمائیے. حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی شخصیت کے بارے میں نے سر دس چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے, یہ بڑی معتبر اور علمی شخصیت ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جو فن میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں, تفسیر میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں. یہ جس بات کو کہہ دیں تو پھر ساری امت کا رخ ان کی طرف ہوتا ہے, یعنی اللہ نے اس دھرتی پر ان کو اپنی نمائندگی کے لیے نمائندہ بنایا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلا تو انعام یافتہ بندے ہر دور میں ہوتے ہیں, ہر صدی میں ہوتے ہیں, جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جن کا کردار ہمارے لیے حجت ہوتا ہے, جن کی محبت خود بخود اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جو بخاری کی حدیث ہے نا, جب اللہ ان سے پیار کرتا ہے تو زمین آسمان میں اعلان کر دیتا ہے کہ سب پیار کرو, اور پھر بخاری کی حدیث ہے کہ آخر کے کلمات حضور فرماتے ثم یودعوا له القبول فی الارض, اللہ ان کے نام کی مقبولیت کو زمین پر رکھ دیتا ہے. تو مقبولیت گمراہی کے لیے تو نہیں رکھتا نماز اللہ, اس لیے رکھتا ہے کہ جو مقبولیت اس سے خدا مقبول اور معروف کرتا ہے, اس لیے ہے کہ گمراہوں کے پیچھے نہ جاؤ, میں نے اسے مشہور کر دیا ہے, بس اسی کی چھتری کے نیچے آ جاؤ. تو خدا جو انہیں مقبولیت دیتا ہے اس لیے دیتا ہے تاکہ خدا کی راہ واضح ہو, خدا کا مرکز واضح ہو. وہ ہر جگہ پر خدا کا قبلہ ہوتے ہیں, خدا کا کعبہ ہوتے ہیں, خدا کی محبت کا مرکز ہوتے ہیں. تو خدا جو انہیں مشہور کرتا ہے اس لیے مشہور کرتا ہے کہ جو خدا کے نیک بندے ہیں وہ ان کا تعارف جلدی حاصل کر لیں, وہ ان کی شہرت جلدی پا لیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ ہر ایک کے دل میں ان کی محبت کو خود بخود داخل کر دیتا ہے. تو حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور پیارا جملہ یہاں پر ذکر کیا ہے, سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے, حاشیہ بیضاوی, بیضاوی تفسیر کی ایک بڑی مستند کتاب ہے, جو ہر مکتبہ فکر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس پر یہ حاشیہ انتہائی مسلم ہے علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی کا، جس کو حاشیہ فاضل سیالکوٹی کہا جاتا ہے، یہ بعض دفعہ حاشیہ فاضل لاہوری بھی کہا جاتا ہے، تو چاہے فاضل لاہوری یا فاضل سیالکوٹی، اس سے مراد عبد الحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ ہی ہیں۔ آپ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ قرآن کے معنی تین جماعتوں میں خدا نے تقسیم کی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے قرآن کے مفاہیم تین ذریعے سے آپ تک پہنچیں گے، ایک نبی، ایک ولی، ایک عام مولوی۔ ایک نبی، ایک ولی، ایک عام مولوی۔ ولی وہ نہیں جو آپ بستر اٹھا کے کسی کو بھی اللہ کے ولی اللہ کے ولی، وہ مراد نہیں، یہ مجدد صاحب مراد ہے، جن کی سقاط، جن کے تقوی، جن کے کردار، جن کی بردباری پر، اور جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دی ہو، جن کے وجود سے اسلام کو تحفظ ملا ہو، وہ اولیاء، جیسے داتا علی حجویری ہیں، سرکار غوث اعظم ہیں، حضور سیدنا بہاءالدین زکریہ ہیں، حضرت خواجہ غریب النواز ہے، حضرت مجدد فسانی ہے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہیں۔ یہ تمام وہ شخصیات اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دین کی نمائندگی ان کو محمد فرمائی ہے، اور ہمیں وصیت کی ہے کہ مجھ سے دعا کرو کہ ان کے راستے پر چلو گے۔ اب عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ بڑا آسان سے ایک نسخہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھیں جی تین جماعت ہیں، آپ نوجوان ہیں، میں آپ کے سامنے اصول پیش کرتا ہوں، اگر اختلاف ہے تو آپ مجھے ذکر کر سکتے ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین سولوشن کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین اتفاق کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں اتفاق کے لیے اللہ نے جو یہ کہا نا کہ دعا کرو کہ انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلوں، تو یہ اللہ نے کہا اس لیے کہ ہر ایک کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اور میں تو ہر ایک کے پیچھے چلا جاتا ہوں، کسی کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ تو ہر ایک کے پیچھے، تو ہم نے کہا اللہ نے ہر ایک کے پیچھے نہیں کہا ہے، اللہ نے فرمایا انعام یافتہ بندوں کی اتباع کرنی ہے۔ کس کی اتباع کرنی ہے؟ تو تھوڑا سمجھے، ہم دعا کرتے ہیں انعام یافتہ، اگر ہر ایک کے پیچھے چلنا ہے تو اس دعا کا کوئی کمال ہی نہیں رہا، اس کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہر ایک ہمارا مقتدا بن سکتا ہے، ہر ایرا اگر نتو خیرا داڑھی پگڑی باندھ لے تو ہمارا مقتدا ہو جائے، اگر ہر ایک کے پیچھے ہم نے چلنا ہے تو پھر یہ دعا کی خصوصیت کیا رہی کہ مولا چلا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، پتا چلا کہ صرف ان کے پیچھے چلنا ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ فرما من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی اولیاء۔ اب ہم نبیین کے راستے پر کیسے چلیں گے؟ قاضی تو تم صدیقین کے راستے پر چلو گے۔ ارے صدیقین کے راستے پر کیسے چلیں گے؟ فرمائیے تم اولیاء کے راستے پر چلو گے۔ اس لیے سب سے اوپر درجہ نبی کا رکھا اور سب سے نیچے درجات ولی کا رکھا، فرمایا اس سے جڑو گے تو یہ نبی تک پہنچائے گا اور نبی تمہیں خدا تک پہنچا دے گا، اور فرمایا جب اوپر سے علم آئے گا تو وہ نبی کے پاس آئے گا اور سب سے آخر میں ولی کے پاس آئے گا، اور جب تم نے اوپر جانا ہوگا تو ولی سے جڑنا پڑے گا، یہ ولی تمہیں نبی تک پہنچائے گا اور نبی تمہیں خدا تک پہنچائے گا۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے، من النبیین، صدیقین، شہداء والصالحین۔ اگر اس کو آپ الٹی طرف سے پڑھیں تو پھر کیا آتا ہے؟ صالحین، شہداء، صدیقین، نبیین۔ تو پتا چلا یہ طریق ہے، اور اسی کو حضرت فاضل سیالکوٹی علیہ رحمہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کی تفہیم اور قرآن کے معنی بیان کرنے والی تین جماعت ہے، یا تین شخصیت ہیں جو قرآن کی معنی کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو نبی خود ہے جو اصل قرآن کے معنی کو جانتے ہیں، اس کے بعد اولیاء ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص میں رہ کر، کیونکہ ولایت اسی کو ملتی ہے نا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا عمل اچھا ہوتا ہے۔ اب اگر عقیدہ ملا ہی نہیں تو ایمان کیسے اچھا ہوگا؟ پتا چلا اچھا عقیدہ ملا ہے جب تو ولی بن گیا، کیونکہ ولایت کے لیے نماز بعد میں، ایمان پہلے شرط ہے۔ ہندو جوگی اگر پہاڑوں میں پھر رہا ہو اور ساری زندگی وہ بھٹک کر اس نے گویا کہ تجرد کی زندگی گزار دی ہو، تو اس کا بھٹکنا اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا، اس لیے خالی مشقت جنت میں نہیں لے جاتی، ایمان جنت میں لے کے جاتا ہے، اور ایمان اچھے عقیدے کو کہتے ہیں، ایمان اچھے عقیدے کو کہتے ہیں۔ تو تین طبقے ہیں، فرمایا تین طریقے ہیں قرآن کو سمجھنے کے، نبی، ولی اور عام مولوی، یہ تین طریقے ہیں، نبی، ولی اور عام مولوی۔ اب اس عام مولوی کی بال معتبر جب ہوگی کہ جب اس کی بیان کردہ تفسیر ولیوں کی ولایت والی تفسیر سے جڑ رہی ہوگی، ولیوں کی ولایت والی تفسیر سے جڑ رہی ہوگی۔ اور اگر کوئی کہے گی میں تفہیم القرآن لکھ رہا ہوں، ہم نے کہا یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، آپ لکھیے قرآن کی تفسیر، لیکن آپ اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن کا جو معنی بیان کریں گے، قرآن کی جو تفسیر بیان کریں گے، وہ سواد اعظم کی اتباع کرنے والی ہو، امت کا جمع غفیر وہی بات کرنے والا ہو، اور اس کے بعد وہی بات نبی پاک کرنے والے۔ اگر آپ کی تفسیر ایک طرف ہو اور ساری امت کو آپ کافر بنا دیں تو یہ تفسیر بالرائے ہے، یہ کفر ہے. معنی وہ بیان کیا جائے جو آج تک تم سے پہلے والوں نے جو قرآن سمجھا تھا، ان سے پہلے والوں نے جو قرآن سمجھا تھا. اس لیے کہ قرآن کو سمجھ ہی کر تو ان کو ولایت ملی ہے، تو جس آیت کو جس انداز میں وہ سمجھے اس انداز میں تم بھی سمجھو. اس لیے کہ جس انداز میں انہوں نے برخاست سمجھا اور وہ ولی ہو گئے، تو اس انداز کو تم چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس لیے بہترین سولوشن یہ ہے، اور اسی کو حضرت امام ابو سیرین نے کہا تھا مسلم شریف میں، بخاری امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استادوں میں سے ہیں، تابع رویہ کے امام ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہر ارے غیر تو خیر سے علم نہ لیا کرو، مسلم شریف کتاب الایمان میں فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، فرمائی جو علم ہے نا یہ تمہارا دین ہے. ہاں دنیاوی علم تم کسی سے بھی لو، لیکن دینی علم کے لیے تم نے اپنے استاد کو دیکھنا پڑے گا، دینی علوم کے لیے آپ کو مدرس کو دیکھنا پڑے گا، دینی علوم کے لیے اس امام کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کا تعلق انہی سے ہے، انہی سے ہے جن کے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے ہم نے چلنا تھا. اس کی زنجیر گنبد خضرا تک جڑی ہوئی ہے یا یہ کٹی پتنگ ہے کہ جہاں کی ہوا وہی اڑ گیا، حکومت ان کی ملی تو یہاں پر مل گئے، وہاں ملی تو وردی کے چکر میں وہاں مل گئے، تو کہا کہ جناب یہ کٹی پتنگ ہے یا ان کا کوئی تسلسل ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں. تو لہذا حضرت امام ابو سیرین فرماتے ان ھذا العلم دین، پہلے یہ دیکھو یہ علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے. علم جو ہے کیا ہے؟ تمہارا دین ہے. یہ علم جو حاصل کر رہے علم یہ تمہارا دین ہے. فرما فنظرو ام من تاخذون دینکم، پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو، اس شخصیت کو دیکھ لو کہ کس سے حاصل کر رہے ہو، ایک بات. اور دوسری بات میرے دوستو ایسی ہے کہ جو میں آخر میں یہ حوالہ پیش کر کے موضوع اس طرف لا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے، صحابہ کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوئے کہ مانا جو صحابہ کرتے تھے وہ کہتے نہیں تم قرآن نہیں سمجھتے ہم قرآن سمجھتے ہیں. تو صحابہ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، اور صحابہ مسکرا کر کہتے تھے کہ یہ تو آیتیں ہمارے سامنے حضور پر اتری ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ حضور اس کا کیا معنی کرتے ہیں. تو جب حضور کے دور میں یعنی صحابہ کے دور میں لوگوں نے صحابہ کی تقویٰ طہارت ان کی نسبتوں کو فراموش کر کے خود سے تفسیر لکھ ماری تو ان کی تفسیر کی کوئی حیثیت نہیں. تو آج بھی اگر کوئی سواد اعظم کو چھوڑ کر اور اولیاء کو چھوڑ کر ان سے ہٹ کر عقیدہ لکھے گا تو وہ تفہیم القرآن ہو یا کوئی اور نام ہو، نہ وہ تفہیم القرآن ہو سکتی ہے نہ وہ فہم القرآن ہو سکتا ہے، نہ وہ فہم القرآن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آپ جو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں قرآن ہم دونوں پڑھیں گے، لیکن ترجمہ ان کی زبان سے کریں گے کہ جن پر امت کا اجماع ہے، جن کی امامت پر امت کا اجماع ہے، جن کی ولایت پر امت کا اجماع ہے. آپ کہیں گے یہ شرط آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ عقیدہ ثابت کر رہے ہیں نا، تو عقیدہ جو آپ ثابت کر رہے ہیں وہ ان کا نہیں تھا تو پھر ولی کیسے ہوئے؟ اور اگر ان کا عقیدہ اس کے علاوہ تھا اور وہ ولی ہے تو پھر تو مسلمان نہیں ہے، پھر تو مسلمان نہیں ہے، تو گمراہ ہے. تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ جو نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلا، تو طریقہ کار یہ ہے عقیدہ ہمیشہ گنبد خضرا سے آتا ہے، تو جب لوٹیں گے بھی تو ایسے لوگوں کے دامن میں ہو کر لوٹیں گے جو سیدھا ہمیں صراط مستقیم تک پہنچائے. اس کو آپ آخری انداز میں سنیے، مسلم شریف کتاب الشفاعت میں روایت ہے. ایک خارجی کیونکہ خارجی فرقہ اس وقت اٹھا تھا جنہوں نے حضرت مولا علی کو شہید کیا تھا، وہ خارجی فرقہ اس نے اپنی جماعت کا نام ہی توحید و سنہ رکھا تھا. جس رات جو لوگ کہتے ہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ساری امت کافر ہے، ہم ہی سے مسلمان ہیں جو ہمیں مانے گا، انہوں نے بھی اپنا نام توحید و سنہ رکھا، انہوں نے بھی توحید و سنہ رکھا تھا. اہل ایمان کو اپنا نام توحید و سنہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا عمل توحید کو واضح کر رہا تھا، ان کو ٹائٹل کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہیں الگ سے کوئی نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کا عقیدہ توحید کو واضح کر رہا تھا، ان کا عمل سنت کو واضح کر رہا تھا. تو جو جعلی تھے انہوں نے نام رکھا توحید و سنہ تاکہ اندر کچھ نہ ہو، نام تو ہو، تو نام انہوں نے استعمال کیا ہے. صحابہ اکرام علی مردوان نے اپنی تحریکوں کا نام توحید و سنہ نہیں رکھا. اب سنیے میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں کیسے فرقے پیدا ہوئے. ایک تو پہلے مسلم امام احمد کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، صحیح حدیث کہ اس دور میں لوگ کیسے پیدا ہوئے اور انہوں نے صحابہ اکرام علی مردوان کو تنہا کر دیا، یہاں تک کہ صحابہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے. آج جس طرح یہ اسلحے کی پوری مہم چلا کر اہل حق کی مساجد کو یہ ارغمال کرتے ہیں تو یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر یہ کسی کو ٹارگٹ کر کے کسی کو قتل کر دیتے تو یہ ان کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پچھلوں کو دیکھنا ہے، موت تو حق ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ صحابہ کرام علی مردوان جو امت کے مسلم گروہ ہے، خارجیوں نے آپ کے گرد ایسا تانا بنا تھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گئے، حضرت علی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ سب ہوا نا اس دور کے اندر ہوا، صحابہ کرام کی جان پر وہ آ گئے۔ اور آگے نیک لوگوں کیا کہتے تھے، کہتے ہیں یہ نبی کے صحابی ہیں لیکن معذلہ پھر بھی گمراہ ہے، اس لیے کہ قرآن تو ہم سمجھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ دیکھیے وہ متشدد طبقہ کہ جنہوں نے اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہ سمجھا، آج وہ طالبان کی صورت میں دیگر صورتوں میں آپ کے سامنے موجود ہیں، جن کا اس حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اگر مسلمان ہو، داڑھی تم نے مسلمانوں کی وجہ سے رکھی ہے، تو ہمیں یہ تو بتاؤ تم کس مسلمان کو فالو کرتے ہو، وہ مسلمان ہم بھی تو دیکھیں۔ اور امت جن مسلمانوں کو فالو کرتی ہے ان مسلمانوں کے قبروں کے اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کے مقتدار ہیں وہ تو گنبد والے ہیں، اور ظالموں تم تو ان کی مزار پر دھماکہ کرتے ہو، پتہ نہیں تم کس سکے مارنے والے ہو۔ اگر تم مسلمانوں کے مقتدار کے ماننے والے ہو تو تم مسلمانوں کی مقبور مقدسہ پر، قبور مقدسہ پر کبھی تم دھماکہ نہ کرتے، توجہ ہے۔ تو ایک خاص قسم کی خارجی فکر آگے آ رہی ہے، اور اس کو سنیے کیونکہ مجدد صاحب کو سننے آئے ہیں، اس لیے سنجیدگی میں اور واضح انداز میں آپ سنیں گے، اس لیے کہ مجدد صاحب کا مزاج خود ایسا ہے۔ وہ اکبر کے سامنے نہیں جھکے، وہ اکبر کے سامنے نہیں جھکے، اور اقبال نے اسی لیے کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، وہ ہند میں سرمایہ ملت، سرمایہ ملت، ملت کی سرمایہ کیا تھا؟ عقیدہ تھا نا۔ اکبر نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا معاذ اللہ، درباری ملا اس کے ساتھ تھے الیاذ باللہ، جنہوں نے حضور کی ذات پر تنقیدیں کی، اسلام پر تنقیدیں کی، اور اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا، یہاں تک کہ وہ جاہل ملا جس نے ملا مبارک ناگبوری اور اس کا بیٹا ابوالفضل اور اس کا بیٹا فیضی، یہ تین شخصیات ایسی تھی اکبر کے ساتھ جو اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ نہیں نہیں حضرت، آپ مسکراتے ہیں تو کیا مسکراتے ہیں، اب صرف پیسوں کے چکر میں، درباری ملا پیسوں کے چکر میں، حق نہیں بولا۔ اور اس کے ساتھ ملتے ملتے یہاں تک آ گئے کہ انہوں نے قرآن کے خلاف بات کرنا شروع کی، رسول اللہ کی سیرت کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اکبر کو کہا کہ تو ہی سروئے زمین پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، معاذ اللہ۔ خود تو وہ گمراہ اور کافر ہوئے لیکن اکبر کو بھی گمراہ کیا، اور اکبر جب مردار ہوا دنیا سے گیا تو مسلمان نہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور بعض روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ برہمن ہو کر مرا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اقبال نے کہا کہ اس پر ساری حکومت ایک طرف تھی اور مجدد صاحب ایک درویش ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، جان خدا کو دینی، اپنی زندگی کا حصہ تو ادا کرنا ہے۔ آپ نے نعرہ حق بلند کیا اور لوگوں کو جمع کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اللہ نے آپ کو سلامت رکھا، آپ کی موجودگی میں اکبر جہنم چلا گیا، اکبر جہنم چلا گیا۔ اور آج اکبر کا نام لینے والا کہیں کوئی نہیں ہے، لیکن مجدد صاحب کے عرس کرنے والے کروڑوں فرزندان توحید موجود ہیں۔ اور اسی کو میرے دوستوں یہ سبق ہمیں مل رہا ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، یہ ہمیں سبق مل رہا ہے، مجدد صاحب کو جو ہم سن رہے ہیں نا سبق مل رہا ہے۔ ہمیں ظالم سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے، ہمیں موت پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اور ہمیں موت سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم جن اسلاف کے ماننے والے ہیں، جن کا ہم فاتحہ کرتے ہیں، جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں، جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں، جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو سہروردی کہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، دین اسلام ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، چاہے اس کے لیے ان کو ڈنڈا کھانا پڑے، لاٹھیاں سوٹے کھانے پڑے۔ آپ نے دیکھا نا امام احمد بن حنبل کتنا بڑا امام ہے، غوث اعظم ان کے مقلد ہیں، لیکن جب دین کے خلاف بات ہوئی آپ اڑ گئے وقت کے حاکم کے سامنے، اور فرمایا غلط ہے، حق یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ آپ کو گھر سے کھینچا گیا، فوج آئی گلے میں رسی ڈالی، اور گلیوں میں جس بغداد کی سڑکوں پر لوگ کھڑے ہو کر امام احمد بن حنبل کو سلام کرتے تھے، کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی پاؤں چومتا تھا، لیکن جب آزمائش کی کیفیت آئی تو آپ نے، اللہ نے آپ کے ایمان کی حفاظت کی، اور آپ نے ساری سلطنت، ساری عزت، حکومت کے سارے وقار کو ٹھوکر مار دی، اور فرمایا کہ نہیں، خدا کے دین کے خلاف یہ بات نہیں سن سکتا، اور تم قرآن کو مخلوق کہتے ہو، جبکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے، اور اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں میرے دوستو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو گھر سے کھینچ کر لے کر گئی فوج، اور اس گلی جہاں پر گلی میں لوگ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، جو امام کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، آج گلی میں کوئی نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل کو زمین پر کھینچتے ہوئے لوگ لے جا رہے ہیں۔ اور فوج آپ کو لے جا رہی ہے اور لے جا کر آپ کو جیل میں پھینک دیا گیا اور آپ کے جسد اقدس پر کوڑے مارے گئے. آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو آپ نے عاجزی فرمائی, کہ حال ایسا تو نہیں تھا کہ بخش دیا جاتا, عاجزی فرمائی, حال ایسا تو نہ تھا کہ بخش دیا جاتا, لیکن دین سے محبت, دین سے محبت اور دین کی وجہ سے جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں اس کے صدقے خدا نے میری مغفرت فرما دی ہے, خدا نے مغفرت فرما دی ہے. اور حضور کی حدیث جامع ترمذی کی سب سے بڑی آزمائش, اگر آپ نے دیندار بننا ہے تو یہ فلسفہ سن لیں, ذرا ٹکا کر سن لیں آپ, ورنہ یہ کرسی بھی چھوڑو یا نشست بھی چھوڑیں, یہ ہو کر رہے گا. یہ دنیا مصائب کی آمدگاہ ہے. حضور نے فرمایا کہ روئے زمین پر خدا کے دین کے لیے سب سے زیادہ مشکل نبی پر ہوتی ہے, سب سے بڑی مصیبتیں نبی پر اترتی ہیں, جو مصائب سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو نبی کے صحابہ ہوتے ہیں وہ, اور جو ان کے علماء ہوتے ہیں وہ, جو نبی کے نقش قدم پر ہوتے ہیں, ان کو زندگی میں کبھی راحت نہیں ہوتی ہے, وہ اس پر مصائب اور تکلیف اور مشکلات اترتی رہتی ہے, تو وہ سنبھلتے کیسے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کا دل موت ہے اور آخرت کی تیاری سے اتنا یقین والا ہو جاتا ہے کہ وہ خوشی سے اس طرح توجہ کر رہے ہوتے ہیں اور آگ والے انگاروں پر سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. تو توجہ کا زاویہ چینج کرتے ہیں, محبت اور عقیدت کا زاویہ وہ چینج کرتے ہیں, سمجھ رہے میں میری بات؟ تو یہی حضرت مجدد المثانی کے ساتھ ہوا ہے. میں آپ کی خدمت, اور اسی کو اقبال جیسے مرد حق نے بر وقت سمجھا, اور بڑی پیاری بات اللہ نے اقبال نے کی ہے, اور کتنا پیارا شعر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. ملت کا سرمایہ کیا تھا؟ اچھی عقیدے تھے نا, جسے آج برباد کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو, یہ بدعت ہے, یہ آرام ہے. تو اگر ہم اہل حق کے ماننے والے ہیں, اولیاء کے ماننے والے, تو ڈنکے کی چوٹ پر ان کا عقیدہ ہم بیان کریں, اور ان ظالموں جابروں محرفین خارجیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں کہ تم صراط مستقیم سے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو, تمہارا سواد اعظم سے کوئی تعلق نہیں. اگر سواد اعظم سے تعلق ہوتا تو اپنا شجرہ تو پڑھ کے دکھا دو. ان سے پوچھا جائے کس کے ماننے والے, تو کہتے ہم کسی کے ماننے والے نہیں. ہم نے کہا جو کسی کا ماننے والا نہیں ہوتا پھر وہ شیطان کا ماننے والا ہوتا ہے. ہاں, اور ہم دیکھیے الحمدللہ, میں نے گزشتہ تقریر میں بھی اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, ہمارے بچے یہ ہنسنے کی بات نہیں, حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو کسی کا ماننے والا نہیں ہوتا وہ اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. پھر اس لیے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کس کا ماننے والا ہے تو آپ کہیں گے جی غوث اعظم کا ماننے والا ہے, یہ داتا علی اجمیری کا ماننے والا, یہ خواجہ غریب النواز کا ماننے والا, امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں, حضرت امام حسن مشتبہ کا ماننے والا ہوں, حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ماننے والا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری کتاب تو بات پہلے گزر چکی ہے اور میں تو صرف ان کے مظاہر اور ایک کردار طور پر آگے آ رہا ہوں. میرا فلسفہ تو پہلے سے, ہماری ڈور تو پہلے سے کھینچی جا رہی ہے اور ہماری ڈور کسی سے جڑی ہوئی ہے. جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا, ختم قادری آپ کرتے ہیں تو آپ شجرہ شروع کرتے ہیں اپنے پیر سے لے کر مولا علی تک, کرتے نہیں کرتے؟ تو کبھی سوچا ہے کہ صرف کپڑا بکوانا ہے, دھاگا بکوانا ہے, اس کو سمجھنا بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے, شجرے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ شجرے پڑھنے کا مطلب تو ایک یہ ہے کہ ان کی روحیں ولیوں کی روحیں خدا کے دربار میں جب پہنچتی ہے تو خدا انہیں وہی اختیار دیتا ہے جو مدبر ملائکہ کو دیتا ہے. اس طرح آسمان پر ہوا چلانے والے فرشتے ہیں, بارش لانے والے فرشتے, ماں کے پیٹ میں نطفے کو جسم دینے والے فرشتے, تقدیر لکھنے والے فرشتے, فل مدبرات امرہ. آپ حیران ہوں گے جو لوگ اس ولیوں کی مدد کو شرک کہتے ہیں نا, ان کے گھر کے سب سے بڑے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اگر آپ مجھے غلط کہتے ہیں تو میں تو صرف تاریخ یاد دلا رہا ہوں کہ جھوٹ یہ بول رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, حجت البالغہ اٹھا کر دیکھیں, حجت اللہ البالغہ میں اتنا رد و بدل کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی یہ عبارت اس میں موجود ہے حجت اللہ البالغہ میں, کہ ولیوں کی روحیں جب جسم سے نکلتی ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ معاون بن جاتی ہے. کوئی بارش برسا رہا ہے, کوئی پھل اگا رہا ہے, کوئی ثمرات میں رس پیدا کر رہا ہے, کوئی مریدوں کو مدد پہنچا رہا ہے, کوئی ان کے دشمنوں کو ہلاک کر رہا ہے. اور پھر بھی یقین نہ آئے تو وہابیوں کا سب سے بڑا پیر حافظ ابن قیم, اس کی کتاب ہے کتاب الروح. کون سی کتاب ہے؟ کتاب الروح. نفیس اکیڈمی نے اس ترجمہ کیا ہے اس کا, اور اپنے گھر کے لوگوں نے کیا ہے. اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ روحوں کی جلوگری کیا ہوتی ہے. اور اولیاء کاملین مرنے کے بعد مرتے نہیں بلکہ وہ اور جسم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور خدا پھر انہیں دنیا کی تدبیر کے لیے جسم عطا فرماتا ہے اور فرشتوں کا معاون و ممید انہیں بنا دیتا ہے. اور یہ قرآن نے کہا فن مدبرات امرا کہ کچھ روح نکالنے والے ہیں, کچھ روح ڈالنے والے ہیں, کچھ سبزہ اگانے والے ہیں. تو قرآن کہتا فل مدبرات امرا ہماری کائنات میں تدبیر کرنے والے یہ فرشتے ہیں. اور یہاں پر مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں آپ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. آپ فرماتے کہ جنات جو رتبے میں انسان سے کم ہے, مومن جن جو رتبے میں مومن انسان سے کم ہے, ٹھیک ہے, مومن انسان سے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم کسی جن کے مرید نہیں لیکن جن غوث اعظم کے مرید ہیں. یہ ان کی قدر و قیمت اور بلندی کے حوالے سے انسان کو جو فوقیت دی گئی ہے. مجدد صاحب اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ جب جن جن ہو کر کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے تو فرمایا یہ اولیاء کے لیے بدرجہ اتم ہے کہ وہ اپنے ہی جسم سے مختلف صورتیں بنا کر اپنے مرید کو فائدہ پہنچائے. یہ مجدد, اگر یہ شرک ہے, میری تقریر شرک ہے, تو مجدد صاحب پہ فتویٰ لگاؤ. اور مجدد صاحب پر فتویٰ لگانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا, پتا چلا میرا وہی عقیدہ جو مجدد صاحب کا ہے. یہ عقیدہ رکھ کر اگر مجدد صاحب ولی ہو سکتے ہیں تو ان کا عقیدہ رکھ کر میں تو کم سے کم جنتی تو ہو سکتا ہوں نا. اب ذرا سنیں اقبال نے کتنی پیاری بات کی ہے. اقبال کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. سرمایہ ہے یعنی جو امت کا عقیدہ اس کا نگہبان تھے حضرت مجدد صاحب. اور آگے جملہ لکھا ہے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار, اور آپ نے اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کے دین کے تحفظ کے لیے حضرت مجدد الفشانی قیوم زمانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے بر وقت فیصلہ کیا. آپ 27ویں پشت میں سیدنا فاروق اعظم سے ملتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے آپ فرزند ہیں, سیدنا فاروق اعظم کے آپ فرزند ہیں. 27ویں پشت میں آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے ملتے ہیں. جب اکبر کیونکہ نرا انگوٹھا چھاپ تھا, نرا علماء پر یہ ذمہ داری ادا ہوتی ہے کہ جو وہ کہیں اس پر عمل کریں. اکبر پہلے سے خراب نہیں تھا, یہ بھی آپ ذرا بات سنیے. اکبر پہلے سے خراب, وہ اولیاء کا ماننے والا تھا. کیا آپ کو نہیں پتا کہ جہانگیر, اس کا بیٹا سلیم جس کا لقب جہانگیر تھا, اس کو مانگنے کے لیے وہ ننگے پاؤں اجمیر شریف گیا ہے پیدل. محمد قاسم فرشتہ اس بات کو لکھتا ہے. عبد القادر بدایونی تاریخ منتخب التواریخ جو سلطنت مغلیہ کی مستند تاریخ ہے, اور محمد قاسم فرشتہ جو ہند کی سب سے مستند تاریخ ہے, تاریخ فرشتہ جس کے نام سے مشہور ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب اولاد کے لیے وہ اپنے راجدھانی سے اجمیر شریف پیدل گیا تھا. اجمیر شریف پیدل گیا تھا, اور اس کی عادت تھا تو نیرا چھاپ, اس لیے کہ جاہل, اس لیے اگر کوئی پیر اس کا بچہ پڑھ نہ سکے تو پھر تو بہت خطرناک ہے. کیونکہ ہمارے وہاں ایک فلسفہ یہ بھی ہے نا کہ پیر مرے گا تو اس کا بیٹا ہی بیٹھے گا, جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے ایسا وہ دیکھتے تھے کہ بیٹا قابل ہے تو بٹھا دیا جائے, بیٹا قابل ہے تو بٹھا دیا جائے, ورنہ خلفاء میں سے کسی کو بٹھا دیا جاتا تھا. یہ آپ سلسلوں میں دیکھیں گے. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ تھا یہ جاہل, اور اتنی بڑی حکومت پر یہ بہت اپنی ابتدائی عمر میں, بعض علماء نے لکھا ہے کہ 14 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بن گیا. عبادت کا شوق تھا, جاہل کو شوق ہوتا ہے, لیکن عبادت جب رنگ لاتی ہے کہ جب اس کے ساتھ علم بھی ہو. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بے علمی نہ توا خدا را شناخت, جاہل آدمی خدا کو کیا جانے, جب وہ خدا کو نہیں جانتا تو وہ پتہ نہیں کس کی عبادت کر رہا ہوتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ نہیں ہم نماز بڑی آسان ہم پڑھ لیتے ہیں, نہیں شریعت ضروری ہے. شریعت میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اس طرح پڑھو گے, جس طرح وضو کا طریقہ بتایا اس طرح کرو گے, جس طرح پاکی کا طریقہ بتایا اس طرح پڑھو. وہ نہیں ہے نئے نئے مفتی آگے مولوی آگے ہمیں سمجھاتے ہیں, نہیں مفتی نیا ہے لیکن بات پرانی ہے. تو لہذا بات وہی سننی ہوگی جو وضو کے طریقے ہیں, جو گویا کہ قرآن و سنت میں طریقے ہیں. یہ تنقید نہیں کر رہا, یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے, اس لیے کہ جہالت سے ہمیں عمل نہیں کرنا ہے, قرآن و سنت کے علم کے ذریعے عمل کرنا ہے. اب میرے دوستو سنیے, اس کو عبادت کا بڑا ذوق تھا, خلوت میں عبادت کرتا تھا, مزارات کا ماننے والا تھا, اولیاء کا ادب کرتا تھا. مولانا حضرت قبلہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, جو سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں, ان کے پوتے تھے عبد الغنی جو اس وقت کے بڑے محدث تھے، جو اس وقت کے بڑے محدث تھے. یہ عوام پر ہی ذمہ داری نہیں، یہ علماء پر بھی ہے، کیونکہ اگر اوپر کی سطح والے ہل گئے تو نیچے پوری سطح ہل جاتی ہے. اوپر والوں کو غیرت مند ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنی جان تو دے دیں لیکن منت کا سودا نہ کریں، ورنہ یہ منصب چھوڑ دیں، ورنہ یہ کرسی چھوڑ دیں. میرے دوستو دیکھیے، مولانا عبد القدوس گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے پوتے ہیں عبد الغنی، اس دور کے بڑے شیخ العزیز تھے، لیکن آخر وقت میں یہ بھی بگ گئے اکبر کے ہاتھ میں. اور جس نے دین کو بچایا وہ مجدد الفسانی تھے. اتنے قریبی لوگ بگ گئے اور اکبر نے ان کو درم دناری جاگیر جائیداد دے کر خرید لیا اور کہا کیا ملے گا صوفی احمد سیندی کے پاس جا کر تمہیں. تو اس دور میں ہوتا دراصل یہ کہ ابھی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ ابھی ہم زندہ ہے، مادی چربی ہماری آنکھوں کے سامنے چڑھی ہوئی ہے. لیکن ہمارے 100 سال کے بعد جو ہماری قوم آئے گی نا، وہ کہیں گے کتنے بے وقوف تھے، اپنی زندگی برباد کر دی. اور ہم مرنے کے بعد قبر کے اندر کہیں گے ہائے ہم نے ہوش کیوں نہیں دیا. جس طرح آج اکبر کے لیے ہم رو رہے ہیں تو آج اکبر بھی اپنے قبر میں رو رہا ہے کہ ہائے میں نے حق قبول کیوں نہیں کیا. لیکن جب تک دنیا کا سورج بندے کے سر پر ہوتا ہے تو شیطان اور نفس امارہ کی چربی اس کے آنکھوں پر ایسی چڑی ہوئی ہوتی ہے کہ حق باتیں اسے سمجھ میں نہیں آتی. ہاں اسے سمجھ میں آ جاتی ہے جو پرانے الزام کے دامن سے چھپا ہوا ہوتا ہے، جو ان سے محبت، جو اہل اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو موت پر یقین کرنے والا ہوتا ہے. میرے دوستو وہ علماء کا اتنا ادب کرنے والا تھا اکبر کہ مولانا عبد حضور قبلہ قطب عالم حضرت پیر عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں عبد الغنی، جو اس دور کے بڑے عالم تھے، ان کے درس حدیث کے اندر اکبر جایا کرتا تھا اور بڑی خاموشی سے بیٹھتا تھا. لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب وہ محدث صاحب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اکبر ان کی جوتی اٹھا کر خود ان کے سامنے رکھتا تھا. ہندوستان کا بادشاہ جلال الدین اکبر ان کی جوتیاں اٹھا کے سامنے رکھتا تھا. لیکن ہوا کب جب ملا مبارک ناگپوری، اس کا بیٹا فضل فیضی اور وہ درباری ہوس والے دنیا کے کتے علماء، جب کھڑے ہوئے علماء سو اور وہ دربار کے اندر مناظرے کرتے تھے دربار کے اندر، اور مناظرہ پتا کتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے. اس لیے دنیا دار آدمی سے علماء کو دور رکھنا چاہیے، دنیا دار سے علماء کو دور رکھنا چاہیے. ہاں دنیا دار کی تعریف اتنی ہونی چاہیے جتنا وہ دین کو فائدہ پہنچا رہا ہے، بس اگر ایمان بچانا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء کو موٹے موٹے لفافے دے دیے جاتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں ان کو گھمایا جاتا ہے، اور شیخ صاحب کو ایک بات پسند ہے، اب عالم اس کو جائز کرنے کے لیے مختلف کتابوں سے ہیلے کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں اگر انہوں نے کہا تو یہ یوں بھی ہے تو یوں بھی ہے تو یوں بھی ہے تو یوں بھی ہے. تو اس قسم کے علماء سو اکبر کے سامنے جب اکبر کی ناجائز باتوں کو شریعت سے جائز کرنے کی کوشش کرتے تھے، نہیں اگر آپ نے تھوڑی سی شراب پی لی تو کیا وہ فلاں کتاب میں ایک مسئلہ ایسا بھی لکھا ہوا ہے. اکبر عورتوں کا شوقین تھا تو جناب کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ متا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اہل سنت کے جلیل قدر جید علماء تھے، انہوں نے کہا جی موتا حرام ہے. تو ملا مبارک ناگپوری جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، اس نے کہا نہیں جی حضرت عبداللہ ابن عباس کے فقہ کے اندر متا جائز ہے. اور اس نے حوالے بدل بدل کر اکبر کے سامنے رکھے، اور یہ علماء جن کے اندر علمی جرت تھی انہوں نے اکبر کو کہہ دیا یہ حرام کام ہے، نہ تیری جائیداد چاہیے نہ تیری ہمیں تعریف چاہیے، آج کے بعد میں تیرے دربار میں ہم آئیں گے. وہ جب وہاں سے ہٹے تو اکبر نے ان پر ظلم کیا اور وہ جلا وطن ہو گئے، دور دور چلے گئے. لیکن ان لوگوں نے اب موتا جیسی چیزیں، بہت نیچے آ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسی چیز کو ان مولویوں نے جائز کر کر کے اس کے سامنے رکھا کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز. اکبر جہاں حرام کا ارتکاب کر رہا تھا وہیں ولیوں کی محبت بھی اس کے دل میں کم ہونا شروع ہوئی. اس لیے کہ انہوں نے اس کی بنیادی غلطی اکبر کے اندر کیا تھی، وہ یہ تھی کہ اس نے آج کل کے مولویوں کو دیکھ کر غوث اعظم پر قیاس کیا. اس نے کہا جی یہ ایسے تو وہ بھی ایسے ہوں گے. جب ان کے نام لیوا، دیکھ کتنا بڑا ہمارے لیے درس ہے اس کے اندر، جو ممبروں پر بیٹھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب مطوب لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جب پڑھا لکھا آدمی بدعملی کرتا ہے تو اس سے دین کو نقصان کتنا پہنچتا ہے، جب پڑھا لکھا آدمی کہے کچھ اور عمل کچھ کرے تو اس سے دین کی اقدار کتنی متاثر ہوتی ہے. کہنے لگے جی تم تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہو نا، تو کہ جب تم اتنے بے عمل ہو تو وہ کیسے ہوں گے. معاذ اللہ، اب اکبر نے کیا کہ آج اس کو غلطی لگی، شیطان نے گمراہ کیا اسے، اس نے پرانے بزرگوں کو ان جعلی درباری ملاحوں پر قیاس کیا یہاں پر جہاں سے اس کا اسلام نرم ہوا وہاں ہندوؤں نے حملہ کر دیا اس پر.
ہندو اس کی تعریف کرتے تھے, مبالغے کرتے تھے,
سارے معاملات اس کے ساتھ کرتے تھے, اور آہستہ آہستہ
اور جو چاپلوسی لوگ ہوتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو, تو آج بھی ہمارے اکثر آستانوں پر یہ ہوتا ہے, چاپلوسی خادم, پیر بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے گرد سیٹ, لفافے دینے والے, ہاتھ چومنے والے, ایسا حلقہ بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک لوگوں کو اس کے قریب نہیں ہونے دیتے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. ہماری خانقاہیں جو برباد ہوئی اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء کو قریب نہیں ہونے دیا جاتا, چاپلوسی لگائی جاتی ہے. اگر وہ عالم دین کسی جگہ کا دورہ کرے, کسی جگہ کا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, نام نہیں لیتا میں اور نہ تنقید کرتا ہوں, اپنی اور آپ کی عبرت کے لیے, نصیحت کی بات کر رہا ہوں, وہ عالم دین جو امت کا امام ہو, اگر وہ کسی علاقے میں آئے اور علماء اس سے مسئلہ پوچھے, تو جو ساتھ میں چیلے ہوتے نا, وہ پانچ منٹ علماء کو دیں گے اور پھر کہ نہیں جی حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں, حضرت کو لے جاؤ, حضرت کو کمرے میں لے گئے اور کہتے حضرت تو فلانی باجی ان کو دم کر دیں, حضرت تو فلانا بچہ اس کو دم کر دیں. تو حضرت کا جو اصل کام ہے, جو علماء کا, پیروں کا اصل کام ہے, سمجھ رہے میری بات, تو جو فیض دین کو پہنچانا, اس سے دور کر کے چاپلوسی کرتے ہیں, اور جہاں پیر قبر میں گیا تو پھر اپنے آپ کو کیش کرتے ہیں, میں نے حضرت کی 20 سال خدمت کی تھی, اپنا آستانہ کھول لیا, انہوں نے حضرت کی 40 سال خدمت کی تھی, اس نے الگ آستانہ کھولی. یہ ہمیشہ حضرت کے پیچھے چپل لے کے پھرتے تھے, چپل اپنے بغلوں میں رکھتے تھے حضرت کی, اس نے اپنے آستانہ کھول دیا. تو یہ دین بربادی کی طرف نہیں جائے گا تو آبادی کی طرف جائے گا, سمجھ رہے؟ جو قرآن و سنت اور ہمارے اسلاف کی زندگی, اگر آپ دیکھیں حضرت مجدد الوسانی رحمت اللہ علیہ, حضرت پیر مہانی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کی شخصیتوں کو دیکھیں کہ جناب انہوں نے جان دینے کے لیے خدا کی راہ میں پیش کر دی تھی لیکن وقت نہیں تھا ان کا, ورنہ کون سی گالی جو انہوں نے نہیں سنی دین کے لیے, کون سا دھوس, کون سا زج, کون سی تعبیخ, کون سی ڈانٹ ڈپٹ ان کو نہیں پلائی گئی, لیکن انہوں نے اپنی عزت کو نہیں دیکھا, دین کی عزت کو دیکھا, اور انہوں نے دیکھا کہ ہم نرم پڑ گئے تو آنے والی امت کے لیے بہت بڑا خطرہ کھڑا ہو جائے گا, آنے والی امت کے لیے بولے. اب آپ سنیے, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی عمر 17 سال ہے, کتنی؟ صرف 17 سال عمر ہے مجدد صاحب کی. اکبر نے اس وقت, اکبر کے لوگوں نے اس وقت اکبر کو نبی پاک کا ثانی کہنا شروع کر دیا, اور معاذ اللہ کہنے لگے یہ محمد کا ثانی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تقریریں اکبر کے بارے میں ہونے لگی, اور یہ کرنے والے درباری ملا تھے, کرنے والے درباری ملا تھے. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ, عمر آپ کی 17 سال تھی, 17 سال کی عمر میں آپ نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب لکھی, اور وہ تھی اس بات نبوت کے نبی کیسا ہوتا ہے, نبی کیسا ہوتا ہے. یہ کتاب لکھنے کے بعد آپ نے درباری ملاؤں کو خط لکھے, مناظرہ کرو مجھ سے, دربار میں مناظرہ کرو مجھ سے, تم حضور کی وحی پر اعتراض کرتے ہو, تم حضور کی شخصیت پر اعتراض کرتے ہو. اور حضرت مجدد الفسانی خود کہتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں سے مناظرہ کیا جنہوں نے فلسفہ پڑھا تھا, کافروں کی کتاب سے بہرائیب ہو گئے تھے, لیکن اللہ کا یہی کرم تھا مجھ پر کہ میں کس سے خائف نہ ہوا, اور میں نے شریعت کے صحیح دلائل دے کر ان کی زبانوں کو بند کر دیا. آستانوں میں بیٹھے نہیں رہے, جب دین کی بات آگے آئی تو نکل کر آپ دربار میں گئے, وہاں پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے مناظرے کیے, اس لیے کہ حضرت موسیٰ بھی فرعون کے دربار میں گئے تھے. فرعون کے دربار میں اگر دنیا مانگنے جاؤ تو معیوب ہے, لیکن فرعون کے دربار میں خدا کا نام لینے جاؤ تو یہ سنت کلیم اللہ ہے, سنت کلیم اللہ ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اکبر کے جواب پر اور اس کے درباریوں سے مناظرے کیے, جو ابو الفضل تھا اس سے بھی آپ کا مناظرہ ہوا, فیضی سے بھی آپ کا مناظرہ ہوا, اور اس کی پوری تفصیل آپ کی کتاب اس بات نبوت کے اندر موجود ہے. اب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کی شان و عظمت کو آپ دیکھیے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے نظریے کو جس انداز میں ذکر فرمایا, اور آپ نے اس کے فوراً کچھ دن کے بعد تحریرہ نامی ایک رسالہ مرتب کیا جس میں حضور کے فضائل و مناقب اور حضور پر نبوت ختم کر دی گئی ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کتنی اعلیٰ ہے, سرکار کی نورانیت کتنی اعلیٰ ہے, سرکار کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے, سرکار کا علم کتنا اعلیٰ ہے, اس کی مکمل تفسیر آپ نے اس کتابوں میں لکھی. دیکھیے جہاں انہوں نے ریاضتیں کی تھی نا اور خلوت میں عبادتیں کی تھی, تو آپ نے ظاہر کے اندر قرآن و سنت کے ذریعے تبلیغ بھی کی, تقریریں بھی کی, مناظرے بھی کیے. مجدد صاحب صرف آستانے پر بیٹھ کر کس کو دل کا وظیفہ دینے والے پیر نہ تھے,
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو عقیدہ بتانے والے بھی تھے. اب میں آپ کی خدمت میں ان کے چند عقیدے پیش کرتا ہوں تو جس سے سماعت فرمائیے. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا عقیدہ اور آپ کا مقام کیا تھا اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کیا شان عطا فرمائی. سب سے پہلی چیز, حضرت مجدد الفسانی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان مصطفیٰ کریم کے لیے پیدا کیا ہے. آج لوگ مناظرہ کرتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق, اے حبیب تو نہ ہوتا تو میں زمین کو نہ پیدا کرتا. کہتے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور یہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں مکتوبات جو حضرت مجدد الفسانی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ کے وہ مکتوب اور وہ مجلے اور اس وقت کے وہ حالات جو آپ نے تحریر کیے اپنے عقیدے کے لیے, اپنے مریدین کے ایمان کو بچانے کے لیے, عام علماء کے ایمان کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے, اکبر کی کیا الفاظ نہیں میرے پاس کہ اکبر کی پوری سلطنت ایک طرف ہے اور یہ صوفی تنہا ایک طرف ہے, تنہا ایک طرف ہے. لیکن دیکھیے دین کا غلبہ دیکھیے, اللہ رب العالمین نے کیا مقام آپ کو محمد فرمایا کہ آپ کے محبت حلقہ میں جو لوگ تھے وہ بڑھتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے, اور یہاں تک ہوا کہ اکبر کے دل میں آپ کا روب اتنا خدا نے بٹھا دیا تھا کہ اکبر میں کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کی طرف کوئی سرکشی کر سکے. ایک حضرت مجدد الفسانی جو میدان میں لاٹھی لے کر کھڑے ہیں اور ایک آپ ہی کے پیر بھائی شاہ عبدالحق محدث دہلوی جن دونوں کا عرس یہاں پر ہو رہا ہے ابھی, وہ گھر گھر جا کے حدیثیں پڑھا رہے ہیں, گھر گھر جا کر بولے حدیثیں پڑھا رہے ہیں. پروفیسر خلیق احمد نظامی حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی لیتے ہیں, یہ عام سا ایک بندہ ہے, ذرا ان کے الفاظ سنیے توجہ کے ساتھ کیونکہ میں ایک تحقیق کی مقالہ ہی آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں. کیا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جس وقت مسند تدریس بچھائی اس وقت شمال ہندوستان میں حدیث کا علم تقریباً ختم ہو چکا تھا. اکبر نے علماء کو قتل کر دیا تھا, کچھ علماء اپنے جان اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر گئے. تو کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت علم کا چراغ روشن کیا جب ہندوستان کے اندر علم تقریباً ختم ہو چکا تھا. انہوں نے اس تنگ اور تاریک ماحول میں علوم دینی کی ایسی شمع روشن کی کہ دور دور تک لوگ پروانوں کی طرح کھینچ کر ان کے گرد جمع ہونے لگے. درس حدیث کا ایک نیا سلسلہ شمالی ہندوستان میں جاری کیا. علوم دینی خصوصاً حدیث کا مرکز ثقل گجرات سے منتقل ہو کر دہلی میں آ گیا. گیارہویں صدی ہجری کے شروع سے تیرہویں صدی کے آخر تک علم حدیث کی جتنی کتابیں ہندوستان میں لکھی گئی ان کا بیشتر حصہ دہلی یا شمالی ہندوستان میں لکھا گیا, اور یہ سارا کا سارا اثر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. یہ ان کا مقام تھا, یہ ان کا مرتبہ تھا, اللہ نے مقام عطا فرمایا. غیر مقلدوں کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی, ان کی کتاب الحطہ فی ذکر سیاستہ, وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان جب فتح ہوا اس میں علم حدیث نہیں تھا, ہندوستان جب فتح ہوا اس میں علم حدیث نہیں تھا بلکہ کبریت احمر کی طرح کامیاب ہو گیا تھا, کامیاب ہو گیا تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں بعض علماء مثلا شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے کو پیدا کیا اور ان کے فیضان سے اللہ رب العالمین نے حضور کی سنت سے لوگوں کو دوبارہ بہرہ مند کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پشت پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو رکھا اور ان کے کاندھوں پر اپنے دین کو رکھ کر آگے بڑھایا ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جن کا نام لینے کے لیے ہم آج یہاں پر جمع ہیں. آخر ان کے کیا ایسے عمل تھے, ان کا نبی سے ایسا گہرا کیا تعلق تھا کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اتنا حوصلہ دے دیا کہ ایک طرف ساری فوج ہے, ساری حکومت ہے, اور یہ تنہا خدا کے دین کے لیے مستعد ہے, پہاڑ بھی پگھل جائے اور ہل جائے لیکن نہیں ہلتے. تو ایسا ان کا کیا ایسی ادا خدا کو پسند آئی تھی کہ جس کی بنا پر خدا نے ان کو ایسا کامل سکون اور طمانینت عطا فرمائی تھی. حضرت شاہ عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, یہ تمام علماء اور بالخصوص حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا, ذرا سنیے کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا اور آپ اس عقیدے کو اپنائیے اور اپنے بچوں میں منتقل کیجیے. اور میں کہتا ہوں کہ میں اس کے علاوہ بھی تقریر آپ کے سامنے کر سکتا تھا, مطالعے کا ذوق مجھے بھی ہے, سود بود مجھے بھی ہے, لیکن میں سمجھتا اس وقت بکھری ہوئی امت کو متحد کرنے کے لیے اس سے بہترین کوئی موضوع نہیں ہے کہ اسلاف کے عقیدے بچائے جائیں, ان کا کردار بتایا جائے, ان کا حضور سے تعلق کس جہت سے تھا وہ بتایا جائے,
وہ حضور کی ذات سے کیا نظریہ رکھتے تھے یہ بتایا جائے، ان کا اللہ کے بارے میں کیا نظریہ تھا یہ بتایا جائے، تاکہ وہ سچے نظریے ہم بھی اپنائیں، اور جیسے اللہ نے ان کے دل پر رحمت اتاری ہے اس طرح ہمیں بھی دنیا کے اندر اللہ فتنوں سے بچا لے. مجدد الفسانی سب سے پہلے تھے، حضور نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا. اس کی تحقیق کرتے ہوئے آپ ایک جملہ لکھتے ہیں، ذرا سنیے، میں ان کی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ کے مکتوب کا مجموعہ جس کو مکتوبات امام ربانی کہا جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں فرقہ واریت ختم کرو، اپنے ممبروں پر یہی کتابیں رکھو یہی پڑھاؤ، یہی کتابیں رکھو یہی پڑھاؤ. جب یہ عقیدہ رکھ کر وہ مسلمان ہوئے تو ہم بدعتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب سنیے، حضرت شاہد الحق محدث دہلوی اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کیا لکھتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں اگر اسماعیل دہلوی کے آپ صراط مستقیم دیکھیں نا، اور اللہ کرے نہ دیکھیں آپ، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے شروع میں جس القابات کے ساتھ، جن القابات کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی کو یاد کیا ہے، اور میں مختصر انداز میں یہی کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی مکاتب فکر ہے سب کی گردنیں مجدد صاحب کی خدمات کے سامنے جھکی ہوئی ہے. اور اب تو کہانی کچھ نہیں رہی، آج کل تو یہ بھی نقشبندی سلسلے میں مرید کرتے ہیں، اب تو کہانی ختم ہو گئی قبلہ، نقشبندی سلسلے میں مرید کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں کہا تھا جو ذوالفقار نقشبندی، اور وہ کہ جی یہ بدعت یہ بدعت. میں نے کہا تم نقشبندی ہو تو تمہارا عقیدہ مجدد صاحب جیسا ہونا چاہیے. میں نے کہا اگر نقشبندی ہو تو شجرا تو ہوگا نا، تم مرید کس کے ہو اور وہ مرید کس کا تھا؟ تو چپ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ہمارے بچے کے جیب میں بھی شجرا ہوتا ہے جو اپنے پیر سے لے کر وہ مولا علی تک پہنچتا ہے. تو یہ عجیب سلسلہ ہے کہ تمہارے پاس شجرا ہی نہیں ہے، یہ عجیب سلسلہ ہے کہ تمہارے پاس شجرا نہیں ہے. شجرا اس لیے نہیں ہے کہ گورکھ دھندا ہے کہ نام ان کا لے رہے ہو اور عقیدہ وہابیت کا خود پیش کر رہے ہو. تمہاری وہابیت پٹ چکی ہے اس لیے تم اپنے آپ کو آج کل نقشبندی کہہ رہے ہو. سمجھ رہے میری بات؟ اور یہ مجدد صاحب کے ماننے والے اس لیے کھل کے ساری باتیں کر رہے ہیں. توجہ سے سنیے میری بات. اس وقت حضرت مجدد الفسانی حضور کی اولیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ مکتوبات امام ربانی، مکتوبات امام ربانی دفتر سوم اور مکتوب نمبر 122، مکتوب نمبر 122. حوصلہ ہے نا سننے کا؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ذرا سنیے عقیدہ. یہ فلاں مفسر ہے، یہ فلاں مفسر ہے، یہ تنظیم فلانی ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے، فلاں. میں نے کہا سب کو چھوڑو، یہ تنظیم اسلامی ہے، یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے، ان کا عقیدہ اپناؤ. سمجھ رہے آپ؟ ان کا اگر ان کے عقیدے سے خدا نہ کرے میں ہٹوں تو مجھے بھی چھوڑ دو. الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، بفرض محال کوئی بھی ہٹے اس کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ حقیقتی مدار کسی کی ذات نہیں بلکہ کامیابی کا نجات یہ شخصیات ہیں جن کے پیچھے چلنے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں. اب مجدد صاحب دفتر سوئم اور مکتوب نمبر 122 میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں، غور سے سنیے آپ، حقیقت محمدی جو حقیقت الحقائق ہے، جس کو یہ شرک کہتے ہیں، اس لفظ کو ہی شرک کہتے ہیں. اور مجدد صاحب کا عقیدہ سنیے آپ، کہتے ہیں حقیقت محمدی جو حقیقت الحقائق ہے، مراتب زلال طے کرنے کے بعد آخر اس فقیر پر یہ ظاہر ہوئی کہ محبت تعین و ظہور ہے جو تمام مظاہر کا مبتدا اور مخلوقات کی پیدائش کا منشا ہے. یعنی مجدد صاحب کہنا چاہتے ہیں اصل محبت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا جی سب کو ولایت محبت سے ملتی ہے، اور اسلام بھی محبت سے ہی ہوتا ہے، اس لیے سنی بھی بات محبت ہی کی کرتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ عشق و محبت کی باتیں تم بڑی کرتے ہو. ہم نے کہا جن کے دل میں تری ہوتی وہ عشق کرتا ہے، جو بھیڑیا صفت ہو اسے عشق سے کیا مطلب ہے؟ اب آپ دیکھیے جو لوگوں کی گردنیں کاٹے انہیں عشق کیا پتا، محبت کیا پتا؟ محبت تو خلق خدا سے کی جاتی ہے نا. محبت کا معنی تو دل نرم ہونا ہے. جن کے سینوں میں کالے پتھر لگے ہوئے ہیں انہیں کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے؟ مجدد صاحب اپنے مکتوب 122 میں لکھتے ہیں کہ اصل محبت ہے. فرماتے جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پھر میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کر دیا، میں نے خلق کو پیدا کر دیا. اول جو چیز اس پوشیدہ خزانے سے ظاہر ہوئی مجدد صاحب فرماتے وہ محبت ہے، کہ جو مخلوقات کی پیدائش کا سبب ہوئی، اگر یہ محبت نہ ہوتی تو ایجاد کا دروازہ نہ کھلتا اور عالم آدم میں راسخ اور مستمر رہتے. حدیث قدسی، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. یہ حضرت مجدد صاحب لکھ رہے ہیں اور اس کو حدیث کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم اہل حدیث ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا تمہیں تمہاری حدیث دانی کی ضرورت نہیں, ہمیں تمہاری حدیث دانی کی ہمیں ضرورت نہیں. مجدد جو سارے امت کا امام ہے اور سارے امت کے لیے ولی ہے وہ کہہ دے یہ حدیث, تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. جھوٹا ولی نہیں ہوتا. اور ایسا جھوٹ جو نبی کی طرف باندھا جائے, تو حضور نے تو فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. تو مجدد صاحب ایسے گناہ کا ارتکاب تو معاذ اللہ نہیں کر سکتے. آپ ارشاد فرماتے حدیث سے قدسی ہے, لولا کلما خلقت الافلاک, اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. جو حضرت خاتم الرسول کی شان میں آئی ہے کا بھید بھی اسی میں ڈھونڈا جائے کہ لولا کلما اظہرت ربوبیت, حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کو واضح نہ کرتا. فرمایا کہ اس مقام کو تلاش کرنا چاہیے جو مقام محبت ہے. اب آگے کیا لکھتے ہیں, کہتے حقیقت محمدی جو ظہور اول سے سب سے بڑی حقیقت ہے. حقیقت محمدی کا جس کو تم دیکھ رہے تو ظہور محمدی ہے. فرمایا مدینے میں جن کو دیکھا تم نے یہ ظہور محمدی ہے. حقیقت محمدی کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ بات ہم کریں تو بدعتی, یہ بات ہم کریں تو مشرک, اور یہی بات مجدد صاحب کر رہے ہیں. سن رہے میری بات, یہی بات حضرت مجدد الفسانی کا. حقیقت محمدی سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا, سب سے پہلے اللہ نے. اب سنتے چلیے, فرمایا حقیقت محمدی جو ظہور اول میں سب سے بڑی حقیقت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے تمام حقائق کیا انبیاء اور کیا ملائکہ کے حقائق اصل ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. نورانیت کا مسئلہ بھی حل ہوا نا, نورانیت کا مسئلہ حل ہوا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن اس حوالے سے ذکر فرماتے ہیں, اور ایسے آپ نے درجنوں حوالے اس چیز میں ذکر فرمائے ہیں. حضور کی نورانیت کے حوالے سے آپ کیا ذکر کرتے ہیں, توجہ سے سماعت فرمائیے. حضرت امام ربانی ارشاد فرماتے جاننا چاہیے کہ حضور کی پیدائش دیگر انسانوں کی طرح نہیں. سن رہے, حضور کی پیدائش دیگر انسانوں کی طرح نہیں, آپ باوجود ان سری پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا خلقت من نور اللہ, اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. فرمایا یہ سعادت اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. اب ہمیں یہ تانا دیتے نور من نور اللہ پڑھتے ہو, تو میں نے کہا تمہیں خود ایمان نہیں ملا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ حضرت مجدد صاحب کا عقیدہ ہے, یہ حضرت. اور ایک آپ کو یہاں پر میں ایک بات ذرا تھوڑی سی واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, کہ نور من نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے, شرک ہے. میں نے کہا یہ کیوں شرک ہے, وہ کہنے لگے نور من نور اللہ, اللہ کے نور کا ٹکڑا. تو میں نے کہا ٹکڑے کا معنی کہاں سے کر لیا تم نے, ٹکڑا کہاں سے آ گیا. تو کہا یہ من جو ہے یہ تبیز کے لیے آتا ہے, یہ ٹکڑا حصہ بیان کرے گا, حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کیونکہ کسی چیز کو کسی چیز سے حاصل کیا جائے اور تھوڑا ادھر چھوڑ دیں تھوڑا ادھر چھوڑ دیں, تو اس کو اہل عرب من سے لیتے ہیں. کچھ لینا تبیز کے لیے, کبھی بیان کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن تبیز کے لیے, یعنی تھوڑا, یعنی ایک حصہ ہے, آدھی روٹی میں لے لوں آدھی روٹی آپ کو دے دوں. تو میں پھر یہ کہوں کہ اخذت من خبثه, میں نے تمہاری روٹی سے کچھ لیا, تو کچھ کا معنی من نے پیش کیا, کچھ کا معنی من نے پیش کیا. تو وہ کہتے ہیں نور من نور اللہ, تو یہاں من تو کچھ کے معنی میں ہے. میں نے کہا حضرت صاحب کہ عربی گرامر میں من کو صرف اسی معنی پر رکھا گیا, کسی اور معنی پر نہیں رکھا گیا. کہنے کہ اور معنی بھی رکھا گیا, تو میں نے کہا پھر اس معنی پر اٹکنے کی کیا ضرورت ہے, کیا من تشرف کے لیے نہیں آتا, کیا من عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں آتا, یہ صرف ٹکڑا بیان کرنے کے لیے آتا ہے. من کیا تعظیم کے لیے نہیں آتا, کیا یہ معنی نہیں ہو سکتا کہ نور من نور اللہ, اللہ کے نور سے شرف پانے والا, اللہ کے نور سے عظمت پانے والا. وہ کہنے لگا یہ نہیں, من عظمت کے لیے آتا ہی نہیں ہے. تو میں نے پھر قرآن جو حضرت آدم کے لیے کہتا نفخت ونفخت فیہ من روحی, ہم نے آدم میں اپنی روح سے پھونکا تو من روحی, تو کیا آدی روح اللہ کے پاس چلے گئی, حضرت آدم کے پاس چلے گئی؟ نہیں, علماء نے وہاں پر لکھا من یہاں تشریفن ہے, یعنی اللہ کی روح سے شرف پانے والے, اللہ کی ذات سے شرف پانے والے. تو یہ من ٹکڑے کے لیے نہیں ہے بلکہ شرافت کے لیے, عظمت کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ. اور اسی کو حضرت مجدد الفشاری لکھتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ. ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ کیا حضور کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ آج تک ساری امت کے اجلہ علماء اور اولیاء اس بات کو لکھتے ہوا ہے کہ سرکار کے جسم شریف کا سایہ نہیں تھا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ مجدد صاحب سمجھائیں گے کہ سایہ کیوں نہیں تھا. مجدد صاحب نے اس کو سائنسی اصول سے سمجھایا ہے. مجدد صاحب نے اس کو سائنسی اصول سے سمجھایا. ذرا توجہ سنیے، دفتر سو مکتوبات امام ربانی، مکتوب نمبر سو، مکتوب نمبر سو دفتر سوم، حضرت امام ربانی کیا ذکر کرتے؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم ممکنات میں سے نہیں. یہ جملہ ذرا سنیں آپ، یہ ان کو کبھی ہضم نہیں ہو سکتا. جملہ سن رہے ہیں آپ؟ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں، اس لیے کہ سایہ وہ ہو جو اس عالم ممکنات میں سے ہو، اور حضور اس عالم ممکنات میں سے نہیں. میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا ورنہ تقریر لمبی ہو جائے گی، ورنہ یہ بھی بہت خوبصورت بحث ہے ممکن اور واجب کی، لیکن اس کو پھر کبھی عرض کروں گا کہ مجدد صاحب نے یہاں پر ممکنات کی قید کیوں لگائی ہے. لیکن ایک بات صرف اس عبارت کو پڑھ دیتا ہوں سر دس، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے. فرماتے ہیں حضور کا سایہ کیوں نہیں؟ اب اگر کوئی مولوی کہنا نہیں جی یہ تو غلط بات ہے، کہنے کا نہیں، تیرے پیچھے چلنے کی دعا نہیں مانگی تھی، مجدد صاحب کے پیچھے چلنے کی دعا مانگی تھی. ہم لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں بھائی، ہم نے لڑائی نہیں کرنی تجھ سے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے جنت تیرے قریب آنے سے نہیں ملے گی، ان کے قریب آنے سے ملے گی. تیرے درس کی اگر ہم چھٹی بھی مار جائیں اور سیٹی بھی مار جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، اور ان کے درس کے قریب سے بھی گزر جائیں تو اللہ جنت عطا فرما دے گا. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ حضرت مجدد الفسانی قیوم الزمانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شان ہے. مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر سو، ہنڈریڈ سو، اور دفتر سوم. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اس عالم ممکنات میں سے نہیں. دراصل خود ولی ہے نا، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کسی ولی نے حضور کے نور کا انکار نہیں کیا، نہ غوث اعظم نے کیا، نہ داتا صاحب نے، کسی نہیں. جو جسم کا اندھا تھا اور جسم اور دنیا کا دنیا میں پڑا ہوا تھا، اس نے حضور کی نورانی کا انکار کیا، اس لیے کہ اس کو پتا ہی نور کیا ہوتا ہے. وہ بیگم نے نہیں کہا تھا کہ میاں نماز پڑھو نور آتا ہے منہ پر، وضو نہ ملا تو انہوں نے توے پر تیمم کر لیا. جب منہ کالا ہوا تو کہنے لگے کہ جناب انہوں نے نور جانتے ہی نہیں تھے، کہنے لگے بیگم یہ نور آ گیا تو بیگم ان سے زیادہ سیدھی تھی. کہنے لگے میاں اگر نور کالا ہی ہوتا تو سب تمہارے منہ پر ہے، اگر نور اسی کو کہتے تو سب تمہارے منہ کے اوپر ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اولیاء جو خدا کا نام حضور کا نام لیتے ہیں تو خود نور ہو جاتے ہیں، تو وہ حضور کی نورانی کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ مولوی تو انکار کرے گا، اللہ کا ولی کبھی انکار نہیں کرے گا، اور اللہ کا ولی ہی سب سے بڑا مولوی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد علم بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، احسان بھی ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے. وہ اصل علماء ربانیین میں سے. علم غیب کا انکار آپ کو غوث اعظم سے کبھی نہیں ملے گا، داتا صاحب سے کبھی نہیں ملے گا، مجدد صاحب سے کبھی نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم پر غیب واضح ہو گیا تو وہ نبی خود کیسا غیب جانتا ہوگا؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے مرید کے دل کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ نبی گنبد خضرا میں بیٹھ کر امتی کو نہ دیکھے؟ اب اس کو دیکھیے گا، میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضور اس عالم ممکنات میں سے نہیں بلکہ اس سے بلند عرفہ مکان میں ہے، اس بنا پر ابارے حضور کا سایہ کیوں نہیں؟ فرما اسی بنا پر آپ کے جسم شریف کا سایہ نہیں تھا، اور عالم شہادت میں شے کا سایہ شے سے لطیف تر ہوتا ہے. ہمارا سایہ ہم سے لطیف ہے اس لیے وہ نظر آتا ہے، ہمارا جسم ہمارے سایہ کے مقابلے میں کثیف ہوتا ہے. لائٹ یہ روشنی اس کا بھی ایک جسم ہے، ہمارا بھی ایک جسم ہے، لیکن اس جسم کے اندر لطافت ہے، اس لیے یہ ہمارے سائے کو نیچے فوراً انڈھیل دیتی ہے، اور ہمارا عکس اس لیے نظر آتا ہے کہ ہمارا عکس ہمارے وجود کا لطیف حصہ ہے. کس کا ہے؟ اور اسی کو حضرت مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ اس عالم شہادت میں سائے کا سایہ، ذات کا سایہ ذات سے لطیف تر ہوتا ہے، نرم لطیف بالکل باریک ہوتا ہے. اور جب حضور سے زیادہ لطیف چیز جہاں میں ہے ہی نہیں تو آپ کے جسم مبارک کا سایہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے؟ یہ ذکر کر رہے ہیں، فرمائے حضور سے زیادہ تو کوئی لطیف ہے ہی نہیں. تو جب حضور سے زیادہ کوئی لطیف اور نور سے بنا ہوا ہے ہی نہیں تو پھر سایہ کہاں سے ہوگا؟ تو یہ حضرت مجدد صاحب کا عقیدہ ہے. اور یہ امام احمد رضا اس پر ایک نہیں تین رسالے لکھ چکے ہیں، تین رسالے. اگر امام احمد رضا پہ ترا کیا جائے یہ شرک ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بات تو مجدد صاحب بھی کہہ رہے ہیں نقشبندی بھائی، یہ بات تو مجدد صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اگر یہ امام احمد رضا کہیں تو ان پر بدعت کا فتویٰ، تو مجدد صاحب، تو پتا چلا کہ مجدد صاحب کے علم کے وارث ہی امام احمد رضا ہیں، امام احمد رضا ہیں. آگے مجدد صاحب ایک مکتوب اور ان کا بتاؤں میں، ایک خط، مکتوب نمبر 122 دفتر نمبر 100. آپ ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ کا ذل کیوں ہو. یعنی اب مجدد صاحب ایک تصوف کے بہت بلند مقام پر بحث کرتے ہیں کہ خدا کا سایہ نہیں، تو عدم ذل خدا کو عدم ذل مصطفیٰ پر لا رہے ہیں اور اس کو ذکر کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کا ذل کیوں ہو کہ ذل سے مثل پیدا ہونے کا گمان گزرتا ہے. یعنی سایہ جس کا ہوتا ہے اس سے اس کا ایک مثال بنتا ہے کہ اس جیسا ہے. فرماتے ہیں کہ جناب ذل سے مثل پیدا ہونے کا گمان گزرتا ہے، یعنی سائے سے اس ذات کی طرح ہونا اور پھر اس ذات کی طرح ہونا، پھر اس کو دوسرا وجود ملے، تو یہ اس کے مثل کوئی ہو سکتا ہے، اور اصل میں کمال لطافت نہ ہونے کا شک پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ لطیف بھی نہیں ہے. جبکہ حضرت محمد رسول اللہ کے جسد مبارک کا کمال لطافت کے باعث سایہ نہیں تھا، تو خدا محمد کا سایہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کا خدا نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہ رکھنا تھا اس لیے سایہ نہ رکھا، اور آپ کو ایسے اپنے نور سے منور کیا کہ آپ بالکل لطیف ہو گئے. تو کہتے جو جس کے نور سے بنے اس کا سایہ نہیں، جو نوروں سے بنا ہو اس کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ توحید کے اس منصب کو ذکر کر رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی قیوم زمانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن. ایسی آپ نے درجنوں عبارتیں لکھی ہیں. ایک مزید عقیدہ یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وضاحت کے لیے کہ مقام شفاعت کو آپ نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد حضور کے علم غیب پر جو آپ نے خوبصورت کلام کیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن نے جو کلام کی حضرت سماعت فرمائیے. یہ مجدد صاحب کا مکتوب ہے، مکتوب نمبر 310 دفتر نمبر اول. آپ ارشاد فرماتے علم غیب مخصوص ہے اللہ تعالی کے ساتھ، اور وہ اپنے مخصوص رسولوں کو اس پر اطلاع بخشتا ہے، اپنے مخصوص رسولوں کو اطلاع بخشتا ہے. حرف مقطعات قرآنی سب کے سب حالات کی حقیقتوں اور اسرار کی باریکیوں کے متعلق رموز اور اشارے ہیں. الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کو توڑ توڑ کے آپ پڑھتے ہیں نا، کاف ہا یا، اس کو آپ توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں نا، یہ حروف مقطعات جو آیت متشابہات ہیں. مجدد صاحب کہتے ہیں اس میں خاص غیب ذکر کیے گئے ہیں. فرماتے ہیں حروف مقطعات، جملہ ذرا غور سے سنیں، حروف مقطعات قرآنی سب کے سب حالات کی حقیقتوں اسرار کی باریکیوں کے متعلق رموز اور اشارے ہیں جو محب اور محبوب کے درمیان وارد ہیں. جو محب یا زاویہ الٹا ہے، کبھی حضور محب ہے اور رب محبوب ہے، اور جب یہ آیت اترتی ہے تو رب محب ہوتا ہے، مصطفیٰ محبوب ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ محب اور محبوب کے درمیان وہ وارد ہونے والے ہیں، اور کون ہے جو ان کو پا سکے اور ان کے قریب جا سکے. اب یہی بات حضرت شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی سے جب کسی نے پوچھی، اور وہ حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فجر کے وقت حضور تشریف لائے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار تشریف لائے فجر کے وقت، اور آنے میں حسب سابق تھوڑی تاخیر ہوئی، یعنی حضور جس وقت آتے ہیں اس سے تھوڑی تاخیر سے آئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علی مرضوان سے، تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ آج میں کیوں لیٹ ہو گیا، آج دیری کیوں ہو گئی. صحابہ کرام علی مرضوان نے عرض کی، برتب جو سنیے، صحابہ نے عرض کی کہ حضور اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا آج میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا. جامع ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، میں آج اپنے رب کے حضور حاضر ہوا. جب میں اپنے رب کے حضور جا رہا تھا نا، تو بڑی جماعت کے فرشتے جو ہے نا ملائے اعلیٰ کے، وہ جو فرشتے ہیں وہ آپس میں کسی معاملے میں جھگڑ رہے تھے، اور جب میں اپنے رب کے حضور پہنچا تو میں نے رب کو حسین صورت میں دیکھا. متشابہات ہیں. میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا. یہ بقا کی منزلیں ہیں جہاں ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے صرف مشاہدہ رہتا ہے. جہاں ذکر کلمہ ختم ہو جاتا ہے اللہ کہہ کر اللہ کو مانتے ہو نا, اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی کہتے ہو, اور بقا وہ ہوتا ہے کہ کلمہ کوئی بھی نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹ ذات میں مشاہدے میں مستغرق ہوتا ہے. جو سردار علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ خاص ہے جس کو بقا کہتے ہیں, جس کو جو انسان کو نہ سمجھ سکا وہ انسان کی روح کو کیا سمجھے گا. یہ شرک شرک کے فتوے لگا کر تھوڑی عقل سے سنیں. آج سائنس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. موبائل فون کو آپ دیکھ لیں, اس میں کانفرنس کال کے سلسلے کو آپ دیکھیں, انٹرنیٹ کی رفتار کو آپ دیکھ لیں, سیٹلائٹ کی طاقت کو آپ دیکھ لیں, فیکس کی رفتار کو دیکھ لیں, میڈیکل میں الٹرا ساؤنڈ کو آپ دیکھ لیں. وہ مولوی جس کو خدا کی بنیاد بنائے بیٹھے, سائنس نے سب پہ کام کر لیا. سائنس نے ماں کے پیٹ میں کیا, جی کوئی نہیں جانتا, وہ ڈاکٹر بتا دیتا یہ کب پیدا ہوگا, یہ بھی بتاتے. مولوی صاحب سارا زور اس پہ لگا رہے تھے, سارا زور. تو پہلے ہی توحید کو غلط انداز میں بیان کیا, پہلے ہی توحید کو غلط انداز میں بیان کیا, اور اب بہانہ کرتے نہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا آپ تو خود چیک کرانے گئے تھے, جھوٹ تھا تو آپ کو بھی تو یقین تھا جو آپ یہ سارے مشورے لوگوں کو دے رہے تھے. تو پہلی غلط بات نہ کرو نا, جس کو تم نے نبی کے لیے نہیں مانا تمہیں آج کے دور کے ترقی یافتہ لوگوں کے لیے ماننا پڑا. جس طرح کہ مجھے یاد ہے مسلمان میں ایک شخص تقریب اعلان کر رہا, حضرات کل جمع ہو جائیے گا, سورج گرہن کی نماز ہوگی. لوگوں نے پکڑ لیا اس کو کہ رات کے 8 بجے تو اعلان کر رہا ہے کہ صبح 10 بجے جناب جو ہے کہ دن میں 10 بجے سورج گرہن کی نماز ہوگی, 11 بجے ہوگی. تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا وہ خبروں میں آیا ہے. بڑے شرم کرو, کل کی خبر اگر نبی دے تو تم اس کو شرک کہتے ہو. اگر یہ کہا جائے کہ کل کی خبر نبی جانتا ہے تو اس کو شرک کہتے ہو. صرف اخبار یا جریدے یا تازہ ترین میں آیا تو تم نے لاؤڈ اسپیکر کھول کے شور بولنا شروع کر دیا. پتا چلا کہ تمہیں خبروں سے نہیں نبی سے مغزا ہے, تو پیارے پہلے نبی سے رابطہ درست کر تب خدا ملے گا, ورنہ دن بدن دن ذلت میں گزرے گا. تو بات دیکھیے کہ وہ چیزیں جو نبی کے ایمان میں شرک قرار دی تھی وہ اپنے تمام معاملات کے لیے جائز قرار دی ہے. معاذ اللہ, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اہل اللہ اور نیک لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جب رب کے قریب پہنچا تو بڑی جماعت کے فرشتے مباحثہ کر رہے تھے, بڑی جماعت کے فرشتے مباحثہ کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ بڑی جماعت کے فرشتے جو مباحثہ کر رہے تھے تو جب میں رب کے حضور پہنچا تو اللہ رب العالمین نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بڑی جماعت کے فرشتے کس بات پر مخاصمت کر رہے تھے, کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ تو حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے کہا یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے, تو ہی بہتر جانتا ہے. یہ کہتے ہیں حضور کو پتا نہیں تھا. تو میں نے کہا جھگڑے کی بات تمہیں کون بتا رہا ہے پھر؟ کہتے ہیں دیکھو نا, حضور نے اللہ کو کہا یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے, اس کا مطلب حضور کو پتا نہیں تھا. تو میں نے کہا پتا نہیں تھا, یہ حدیث میں آیا نہیں کہ فرشتے جھگڑا کر رہے تھے؟ تو یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ چچا جان نے بتائی؟ کس نے بتائی؟ کہ جی حضور نے بتائی. تو میں نے کہا شرم نہیں آتی پھر تم کہتے حضور کو پتا نہیں تھا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ بغض دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا رب کے سامنے, وہ تو اصل علم تو رب ہے, اس کے سامنے یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں. بلکہ آج جی اور انکساری کا انتہا ہے کہ مولا سب تو نے عطا فرمایا, مجھے کیا پتا کیا ہو رہا تھا, مجھے تو تیرے علم کی خیرات ملتی ہے, مجھے کیا پتا کیا ہو رہا تھا. اور یہ کہنا کہ جناب جو ہے کہ حضور کو پتا ہی نہیں تھا, اللہ کو کہا. تو کہا کس کو, تجھے کہا یا اپنے رب سے کہا؟ اپنے رب سے کہا. اس رب سے کہا کہ جو رب خود مصطفیٰ کو علم عطا فرماتا ہے. سرکار کہتے ہیں جب میں نے اللہ سے یہ عرض کی کہ مولا تو ہی بہتر جانتا ہے, تو رب نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فوجدتو بردہ بین السدیا, میں نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو پایا, میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے دونوں سینوں کے درمیان پایا. فرمایا وہ ٹھنڈک ایسی تھی, فعلم تو ما فی السماوات والارض, زمین آسمان میں جتنی چیزیں تھیں سب کا علم مجھے دے دیا گیا. سب کا علم مجھے دے دیا گیا. اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت مجدد صاحب کے پیر بھائی شاہ عبد الحق صاحب محدث الدہلوی رحمتہ اللہ علیہ, جو بر صغیر کا کتنا بڑا سرمایہ میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا, وہ ذکر فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ تمام جزی اور تمام کلی علوم اللہ نے مجھے عطا فرما دی. تمام جزی اور تمام کلی علوم اللہ رب العالمین نے مجھے بولے مرحمت فرما دیے. تو آج اگر جزی اور کلی پر مناظرہ کیا جائے تو دیکھ لیا جائے کہ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اکابر کا عقیدہ ہے کہ حضور کے علم پر علم کلی کا اطلاق جائز ہے. اگر یہ شرک ہے تو شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کے بارے میں پھر کیا نظریہ ہے؟ اگر وہ یقینا مسلمانوں کے مسلم امام ہے تو پھر تیرا نظریہ غلط ہے. لیکن میں تجھ پر تنقید پھر بھی نہیں کرتا, اب بھی تجھے دوستی کا مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی انا چھوڑ, اپنی تحقیق چھوڑ, آ اس زنجیر کے ساتھ جڑ جا جو سواد اعظم ہے. ایک حوالہ اس پر مزید سماعت فرمائیے. مجدد صاحب اپنے مرید کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے مرید کو کتنا علم ہے, میرے مرید کو کتنا علم ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں مکتوبات نمبر 110 دفتر نمبر سوئم, فرماتے عارف جو آپ کا مرید ہو, کوئی بھی عارف نام نہیں ہے, یہ روحانیت اور ترقی درجات تصوف کے اندر ایک درجہ ہے. عارف جب اللہ تعالی کے فضل اور حصول کی قید کو پا کر جسم سے نکل جاتا ہے تو موجودات کے ذرات میں سے ہر ایک ذرہ یعنی عرض جوہر اور آفاق و انفس اس کے لیے گویا غیب الغیب کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو جب عارف کے لیے اللہ کا ذکر کرنے سے غیب الغیب کھل جائے, جو سید العارفین ہے ان کے علم کی کیا شان ہو, جناب محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم علم کی کیا شان ہوگی. اور اسی کو غوث اعظم کیا کہتے ہیں, غوث اعظم اپنے مکتوبات جو آپ کے مکتوبات ہیں فتح الغیب اس کے 40ویں خطبے میں آپ اپنے مرید کو کہتے ہیں, کسی مرید نے پوچھ لیا تھا کہ میں ولی بن سکتا ہوں اور ولی بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, غوث اعظم کہتے ہیں تکبر چھوڑ, بغض چھوڑ, باطن کے گناہ چھوڑ, حسد چھوڑ, لالچ چھوڑ, تما چھوڑ, خدا کے علاوہ کسی سے تما نہ کر, دنیا دار لوگوں سے کنارہ کشی کر اور اللہ کی ریاضت کی طرف آ, عبادت کی طرف آ, خوف خدا کا غلبہ دے. یہ ساری باتیں سکھانے کے بعد کہتے ہیں جب تیرے دل سے کینہ نکل جائے گا, بغض نکل جائے گا, ہر ایک سے شفقت کرے گا, محبت کرے گا, صرف خدا کے دشمنوں سے نفرت کرے گا, خدا کے محبوبوں سے حسد نہیں کرے گا, کہتے ہیں جب اس بات پر تو پہنچ جائے تو غوث اعظم کہتے ہیں ابھی ولایت کے زینے پر تو چڑھنے والا ہوگا, لیکن جب تو اس پائدان پر بھی اگر پہنچے گا نا تو اللہ اسی وقت تجھے بتائے گا کہ میں نے تجھے ولی بنا لیا ہے. اور تجھے کیسے پتا چلے گا میں ولی بن گیا؟ فرمایا وہ تو منو علی الاسرار و علوم الدنیات, اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے غیب کے دروازوں کو کھول دے گا اور تو غیب کو مثل شہادت کے دیکھے گا. ویرد علیک التکوین, تیرے ہاتھ پر خدا کن کی طاقت کو جاری کرے گا, تو جس طرح اشارہ کرے گا وہ چیز ہو جائے گی. میں کہتا ہوں یہ غوث اعظم کے مسلم مقالات ہیں جس کا انکار ابن تیمیہ نے بھی نہیں کیا. غوث اعظم تو اپنے مریدوں کے مریدوں کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ایکسرسائز کرو گے, مشق کرو گے تو تمہیں بھی غیب مل جائے گا, تو وہ محمد رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مناظرہ اور دنگل بولے کیسے کر سکتے ہیں, اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو یہاں پر آپ ایک بات مزید سماعت فرمائیے کہ بزرگوں کے مزار پر جا کر ان سے فریادیں لینا اور ان کو اللہ کی محبت کا مظہر سمجھنا, اللہ کی محبت کا, دیکھیں مدد خدا ہی کی ہوتی ہے لیکن وہ ذات خدا کی محبت کا پرنالا, مدد کا پرنالا اور مظہر بنتی ہے, مدد خدا ہی کی ہے. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تمام نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس نیت سے کسی ولی سے مدد لو کہ یہ مستعان حقیقی نہیں, مستعان حقیقی خدا ہے, بلکہ یہ اس مدد پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے, تو ایسی مدد لینا عین توحید ہے. جس طرح آپ پانی سے مدد لیتے ہیں نا, پیاس بجھا رہا ہے, جبکہ آپ کہتے ہیں پیاس حقیقی طور پر خدا بجھا رہا ہے اور اس پانی کے ذریعے وہ تاثیر مجھ تک آ رہی ہے. جلدی سمجھ گئے نا پانی کی بات سے, پیاس لگتی تو بندہ پانی پیتا ہے, تو اس تو اللہ رب العالمین وہ شفا دے رہا ہے, تو اس پانی کی مدد کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچ رہی ہے, اسی طرح مدد خدا کر رہا ہے. تو پانی جب مدد اور شفا کو ظاہر کرنے میں سبب ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ اور آپ کی امت تو بدر جاولا ہو سکتی ہے. اور مجدد صاحب نے اسی بات کو اپنے دفتر اول اور مکتوب 220 کے اندر لکھا ہے, کہتے ہیں ایک وقت ایسا مجھ پر آیا کہ مجھ پر کچھ کیفیت طاری ہوئی اور مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں جو میں سوچ رہا ہوں, مجھ پر جو مکاشفات کا سلسلہ ہے وہ غلط تو نہیں. کہتے میں ایک صاحب قبر کی بارگاہ میں گیا اور آپ کی تاریخ میں آتا ہے کہ اپنی عمر کے آخری حصے آپ نے اجمیر میں گزارے ہیں, اجمیر شریف میں گزارے ہیں, اور اجمیر شریف کے اندر خواجہ صاحب کی مزار کے قریب آپ مراقبہ فرمایا کرتے تھے اور مراقبے میں رہا کرتے تھے اجمیر شریف میں. تو یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اس مزار شریف کے قریب گیا اور میں نے مراقبہ کیا, کہتے حالت مجھ پر کھل گئی اور حضور کی روح پاک مجھ پر جلوگر ہوئی اور اس نے فیض دے کر میرے سارے دل کے غم کو تسلی اور سکون میں تبدیل کر دیا. تو یہ اپنے وہ مکاشفات ذکر کرتے ہیں. اور علم پر ایک بڑی پیاری بات مجددی صاحب نے اسی مکتوبات میں لکھی ہے, کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی ہیں اور حضرت یوسف آپ کے بیٹے ہیں, توجہ ہے آپ کی, حضرت یوسف محبت سے گئی, حضرت یوسف آپ کے, حضرت یوسف آپ کے بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے والد ہیں. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کا جب آپ اپنے والد سے دور ہو گئے اور ایک عرصے تک دور رہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے فراق میں رو رو کے بنائی ان کی کم ہو گئی, بنائی کم ہو گئی. یہاں پر ایک بنیادی سوال ہے جو ذہن میں اٹھتا ہے اور مجدد صاحب نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ نبی اپنے بیٹے کے پیچھے روئے گا؟ نبی تو کہتا ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی محبت, اور حضرت یعقوب نبی اور اپنے بیٹے کے لیے رو رہے. سوال اٹھایا کسی نے, توجہ ہے, کہ نبی تو بیٹے کے لیے نہیں روتا, وہ تو ہمیشہ اللہ کی امید اور اس طرف لگا رہتا ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ حضرت یعقوب ہمیشہ یوسف یوسف کرتے رہتے اور حضرت یوسف کے فراق میں رو رو کے آپ کی آنکھوں کی نظریں اور بصارت جو ہے وہ کم ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا, تو سمجھا نہیں, وہ یوسف کے پیچھے نہیں روتے تھے. تو نے یہ ٹھیک کہا کہ نبی اپنی اولاد کی طرف کبھی اتنا فریفتہ نہیں ہوتا. حضرت یعقوب ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر منا میں اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہا, وہ ابراہیم کے بیٹے ہیں, یعنی آپ کی اولادوں میں سے, حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے. تو جہاں جد کی یہ شان ہے کہ اپنے بیٹے کو لے جا کر وہ منا کی سرزمین پر چھری پھیر دے, وہ تو اللہ کی حکمت اور قدرت تھی کہ جناب اس حضرت اسماعیل کو باقی رکھنا تھا, ورنہ حضرت ابراہیم نے تو جو سوچا تھا وہ کر گزرے تھے. تو کہا دادا تو بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دے, اور یہاں پوتا جو ہے یعقوب وہ بھی نبی ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کے لیے رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یوسف یوسف یوسف, اور رو رو کے نابینا ہو گئے. تو بچوں سے اتنا پیار, اپنی اولاد سے اتنا پیار, یہ تو عام آدمی کی نشانی ہوتی ہے, یہ نبی کی شان تو نہیں ہوتی. تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا وہ یوسف کے لیے نہیں رو رہے تھے اور نہ وہ بیٹے کے لیے رو رہے تھے. پھر آپ نے سانس بھر کر فرمایا, فرمایا رب کریم ہر نبی کو اپنی ایک صفت سے پالتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے. خدا کی صفت حسن کا مظہر چہرہ یوسف تھا. حضرت یعقوب آپ کو دیکھ کر اپنے رب کی محبت کو تازہ کرتے تھے. جب وہ چہرہ ہٹ گیا تو آپ چہرہ یوسف کے لیے نہیں بلکہ اصلا چہرہ یوسف جو چہرہ جمال خداوندی کا عکس ہے, جلوہ خداوندی کا عکس ہے, فرمایا اس کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو وہ تعلق رب کے لیے ہے اور رب کی محبت کے لیے ہے کہ یوسف کا چہرہ نہیں دیکھا تو رب کی محبت دل میں امنڈ امنڈ کر آ رہی ہے, اور حضرت یوسف کا چہرہ نہیں جو دراصل اللہ رب العالمین کے حسن کی جلوہ گاہ ہے. فرمایا یہی سمجھو, اب آگے کہتے ہیں, یہی سمجھو جس طرح چہرہ یوسف جمال الوہیت کی جلوہ گاہ ہے, اللہ نے یوسف کی تربیت اپنی صفت حسن سے کی ہے اور مصطفیٰ کی تربیت اپنی صفت علم سے کی ہے. اب یہ کتنا بڑا, میں کہتا مجدد صاحب کے سامنے اگر یہ قیامت کے دن آ گئے نا تو جس طرح آپ نے اپنے پاؤں کے تلوے کے نیچے اکبر کی گردن دبائی تھی نا تو ان کو بھی آپ نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ اس لیے, توجہ سنیے گا, اس لیے کہ مجدد صاحب اس بات کو اتنی اہمیت سے ذکر کرتے ہیں. فرمایا وہ یوسف کے فراق میں رونا نہ تھا بلکہ چہرہ یوسف, چہرہ یوسف علیہ السلام حضرت الہیہ اور اللہ رب العالمین کے حسن کی جلوگاہ تھی, ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ رب کی محبت اور اس کے حسن کو تازہ کرتے تھے. تو فرمایا اللہ نے آپ کی تربیت اپنی صفت حسن سے کی تھی اور مصطفیٰ کریم کی تربیت اپنی صفت علم سے کی ہے, یعنی مصطفیٰ جو پروان چڑھے ہیں
خدا کی صفت علم سے چڑھے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, جو یہ کہے کہ مصطفیٰ کو فلاں چیز کا علم نہیں تو مجدد صاحب کے نزدیک تو مسلمان بھی نہیں ہے. اس لیے کہ مجدد صاحب کہتے ہیں جس کے رگو پے کو خدا اپنے علم سے پروان چڑھائے اس سے کیا چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اس سے بولیے کیا چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مرحمت فرمائی اور یہ شان عطا فرمائی. اور حضرت مجدد الوسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ اور مجددیہ کے بہت بڑے عالم ہیں, گفتگو کو ختم کر رہا ہوں ان جملوں پر, بہت بڑے عالم دین ہیں, مفسر قرآن ہیں, تفسیر مظہری ان کی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے جو حضور کی محبت کے مظہر بنے ہیں, پچھلے لوگ ان سے مدد لے کر حضور سے مدد لیتے ہیں. یہ واقعہ نقل کیا ہے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے سورۃ الرعد کی تفسیر کے اندر. کہتے ہیں کہ آپ کے دو صاحبزادے تھے حضرت مجدد صاحب کے, وہ ایک شخص کے پاس پڑھتے تھے جس کا نام ملا طاہر تھا, ملا طاہر تھا, اور ان کی قبر آج بھی لاہور کے اندر ہے. لاہور کے بڑے قبرستان میں آپ جائیں گے تو ملا طاہر رحمت اللہ علیہ کی قبر موجود ہے. میاں میر شریف سے تھوڑے ہی فاصلے پر جو قبرستان ہے اس میں حضرت ملا طاہر رحمت اللہ علیہ کی قبر موجود ہے, جو مجدد صاحب کے بچوں کے استاذ تھے. مجدد صاحب کے بچوں کے استاذ تھے. بچوں نے یہ کہا کہ ہمارے والد صاحب سے آپ ملاقات کریں. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے کہا کہ ہم اپنے استاد کو لانا چاہتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے جب لے آنا. تو یہ ملا طاہر کو لے کر, ان کا لقب بھی ملا طاہر تھا اور ملا اس دور میں بہت بڑے عالم اور علامہ کو کہا جاتا تھا, یہ لقب اس معاملے میں گویا کہ مشہور تھا. اور لوگ بلکہ اس دور کے علماء تو چاہتے یہ تھے کہ ان کے نام کے ساتھ کوئی القاب نہ ہو, القاب نہ ہو. وہ القابات سے خوش نہیں ہوتے تھے, وہ القابات سے, آج تو اگر کسی کو مفتی نہ کہا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں, پیر صاحب نہ کہا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہمیں القابات میں نہیں گھومنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے یہ القابات معرفت الہیہ کے ذریعے ہیں, تو ہمیں اس کے فلسفے کی طرف جانا چاہیے, ہمیں اس کے. اور اگر کوئی ہمارے نام کے آگے لقب نہ لکھے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ نفس پر گراں ہے, وہ نفس پر بولے گراں ہے. نفس تو پسند نہیں اور بندہ اس کا عادی ہو جائے کڑوا کھانے کا, کڑوا کھانے کا عادی ہو جائے. تو جب بندہ اپنے مخالف باتوں کو سن کر برداشت کرنے کا عادی ہوگا تب دل کی راہیں کھلتی ہے معرفت الہی کے سمندر کو اندر لانے کے لیے. کیونکہ جب اپنا ہی اپنا بنا رہے گا تو وہاں تک اندر تک تو بات ہی نہیں پہنچے گی. تو اس لیے نفس کو جلانے کے لیے ایسی بات اگر کوئی کر دے تو مان لینی چاہیے. کیا ہے بولے؟ کیونکہ خود نمائی بہت بری چیز ہے, خود نمائی یہ روحانیت کے لیے بھی تباہی ہے اور ظاہر کے لیے بھی تباہی ہے. خود نمائی والا شخص نہ اچھا استاذ ہو سکتا ہے, نہ اچھا باپ ہو سکتا ہے, نہ اچھا دوست ہو سکتا ہے, نہ اچھا پیر ہو سکتا ہے, نہ اچھا عالم ہو سکتا ہے. جس کے اندر خود نمائی آ جائے, سمجھے, جس کے اندر خود غرضی آ جائے اور جس کے اندر اشار آ جائے, جس کے اندر اشار آ جائے, وہ رشتے میں کوئی نہ ہو تب بھی سارے رشتوں سے عزیز ہو جاتا ہے. جیسے اہل اللہ کی شان ہوتی ہے جو ہمارے والدین سے زیادہ ہمارے لیے عزیز ہیں, ان کا نام سنتے ہیں تو زبان اور دل پر شہد آ جاتا ہے. تو حضرات گرامی اس بات کو آپ ذرا آخر میں سماعت فرما لیجئے, اس موضوع کو تتمہ اور اس کو میں اختتام کی طرف آپ کی توجہ کو لے جا رہا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ملا طاہر آئے آپ کے دونوں صاحبزادے لے کر آئے, مجدد صاحب نے ان کے چہرے کو دیکھا اور منہ پھیر لیا, چہرے کو دیکھا اور منہ پھیر لیا اور کہا اسے لے جاؤ. جب مولانا چلے گئے یا نہیں گئے یا موجود تھے, مجدد صاحب کے صاحبزادے نے پوچھا یہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ فرمایا اس کی پریشانی پر دیکھتا ہوں یہ بدبخت ہے, یہ بدبخت ہے, لوگ نبی کے لیے نہیں مانتے اس چیز کو. تو اس لیے تو اللہ نے کہا نا بچنا ہے تو نیک لوگوں کے راستے پر چلو, جن کی نالائن کے چوم چوم کر جو اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ صاحب نعال جناب محمد رسول اللہ ان کے سر کی بلندی کہاں پر ہوگی؟ ان کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے میرے دوستو اس بات کو, اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام. آپ نے فرمایا بدبخت ہے, بچوں نے پھر والد صاحب سے لپٹ گئے کہ بدبخت ہے تو نیک بخت کر دو, بدبخت ہے تو نیک بخت کر دو.
کہ یہ نہیں ہو سکتا،
کہ یہ ہو کر رہے گا،
کہ یہ ہو کر رہے گا. بچے آپ کے دامنگیر ہو گئے اور آپ کے پیچھے لگ گئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے بچوں میں کچھ کرتا ہوں. آپ نے مصلی بچھایا، دو رکعت نماز ادا کی اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ یہ ملا طاہر بدبخت ہے، اسے نیک بخت کر دے، اس کی تقدیر کو یوں پھیر دے جیسے غوث اعظم کے کہنے پر تو نے تقدیر پھیر دی تھی. یہ کہہ کر چہرے سے ہاتھ لگاتے اور فرماتے او ہو مبارک ہو، اب تو سعادت مند ہو چکا ہے. تو آج بھی وہ سعادت مند لاہور میں آرام فرما رہے ہیں اور مجھے شرف ملا ہے ان کے پاؤں کو بوسا لینے کا. تو لاہور کبھی جائیں تو ان کی مزار مقدس پر جائیں جو غوث اعظم کا معجزہ ہے، جو ان کی ذات جو ہے غوث اعظم کا معجزہ ہے کہ حضرت مجل فسانی نے غوث اعظم کا وسیلہ پیش کیا اور ابھی وسیلہ پیش کیا تھا کہ رب کریم نے دعا کو مقبول فرما لی. یہ ساری ان کی مشینری لگی وسیلہ نہیں وسیلہ نہیں وسیلہ نہیں. ہم نے کہا تو یہ نہ بول، ہم تیرے پیچھے نہیں آنے والے، نہ تجھ سے جھگڑا کرنے والے ہیں، نہ تجھ سے مناظرہ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ تجھ سے مناظرے سے حاصل بھی کچھ نہیں ہے اور تجھ سے جھگڑے سے بھی حاصل کچھ نہیں ہے، اور ہم جھگڑا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اور بہت ہی حق بات کہی حضرت اقبال نے کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. آج کی تقریر سے میں نے درس آپ کو یہ دینا تھا کہ اس دور کے نئے متجددین گمراہوں کے پیچھے نہ چلیں. قرآن کی تفسیر سنیں جائز ہے، قرآن کا ترجمہ سنیں جائز ہے، لیکن ان سے سنیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جن کا تعلق ان اہل اللہ سے ہو، کیونکہ امت کا سواد اعظم یہی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو سواد اعظم کی اتباع کرے گا وہ گمراہ کبھی نہیں ہوگا. امت کا سواد اعظم بڑا گروہ اولیاء ہی ہے نا، اگر حضور کی امت کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اصل نکھار تو گنبد والے ہیں نا. امت کا اصل نکھار کون ہے؟ میں کہتا ہوں امت سامنے کھڑی ہو اور ہم بھی کھڑے ہو اور مصطفیٰ آئیں تو پہلے ہم سے ہاتھ ملائیں گے یا گنبد والوں سے ملائیں گے؟ گنبد والوں سے. تو حضور کی سنت کے اصل پیکر، حضور کی اصل کمائی جو ہے اور حضور کی اصل دولت جو ہے، یہ اولیاء ہیں. آج عرس مبارک مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کا، اس میں یہی نصیحت ہے کہ اگر ہم نے دنیا و آخرت کے اندر اللہ کی رضا سے واصل ہونا ہے اور اللہ کی رضا سے شامل ہونا ہے تو ہم تنقید مناظروں کو چھوڑ کر ان اولیاء کے نقش قدم پہ کے پیچھے چل پڑے. ان کی ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان کے تفسیر کے سارے جزیات موجود ہیں، سواد اعظم کا موقف موجود ہے. اگر کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو امام احمد رضا کو سن لینا، کیونکہ وہ بیک وقت سب کے ترجمان ہیں، بیک وقت سب کے عقیدے کے ترجمان ہیں. وہ غوث اعظم کے عقیدے کی بھی ترجمان ہیں، وہ مجدد صاحب کے عقیدے کی بھی ترجمان ہیں، وہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کے عقیدے کے بھی ترجمان ہیں. اور اس پر اگر مزید وضاحت آپ کو سننی ہے تو میں نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے عرس پر تفصیلی تقریر کی ہے، وہ بار اسٹال پر ہوگا، اگر طبیعت چاہتی ہے تو آپ اس کو سن سکتے ہیں. صرف میرا کام تھا آگے اس کو بڑھا دینا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر قائم رہنے کی توفیق دے. تو میں نے اس میں بھی حضرت ان بزرگوں کے نظریات اور عقیدے کو پیش کیا. اتنا وقت میں نے آپ کا لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے وقت کو ضائع نہیں کیا. یہ اس دور کی ضرورت تھی، یہ اس دور کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بھاگے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر تو دیکھیں ہم کن کے ماننے والے ہیں. ہم تو دیکھیں تو صحیح ہمارا تعلق کس سے ہے اور ہماری سنگتیں کس سے ہیں اور ہم کن کے دامنوں سے وابستہ ہے. اپنی گفتگو کو اقبال کے اسی شعر پر میں ختم کرتا ہوں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اللہ رب العالمین ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے اللہ رب العالمین ہمیں متمتع فرمائے، ان کی محبت ان کے عقیدے پر ہمیں اللہ رب العالمین گامزن رکھے. صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، بہت خطرناک دور میں میرے دوستوں آ چکے ہیں. اس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہے، عقیدہ بچانا بہت مشکل ہے، ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. گرد و نواح میں بھیڑیے ایمان کو لوٹنے کے پھر رہے ہیں. ایمان بچے گا جب ہمیں نماز میں صراط الذین انعمت علیہم یاد رہے گی، جب ہم نماز میں جو دعا کرتے ہیں جب وہ ہمیں باہر بھی یاد رہے. اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا قبول فرمائے. سلسلہ نقشبندیہ کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آج ان کے پیر کا عرس ہے, اور میں سلسلہ قادریہ کے بھی تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے پیر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی عرس ہے, اور یہ کسی ایک سلسلے کے پیر نہیں, یہ سارے سلسلوں کے پیر ہیں. اس لیے کہ فروع میں تو کچھ ہوتا ہے لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی ہے, عقیدہ سب کا ایک ہی ہے. اللہ رب العالمین ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے تمام ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے. آنے والا درس انشاءاللہ میں اسی حوالے سے ذکر کروں گا کہ ان کی روحیں کیا تصرفات کرتی ہیں اور ان کے روحوں کی کیا جلوگری ہوتی ہے. آج لوگ ڈھٹائی اور ڈھیل بن کر اس کا انکار کرتے ہیں, لیکن جبکہ امت کے اس بات پر ہمیشہ اجماع رہا ہے کہ بزرگوں کی روحیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ لوٹ کر آ کر اپنی مریدوں کی دستگیری کرتی ہے. انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر میں آنے والے درس میں زندگی رہی تو یہ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ ہمیں امانت کے ساتھ, صداقت کے ساتھ, حیا کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, اپنے خوف کے ساتھ دین کو سننے کی, سنانے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مقصد کسی پر تنقید نہیں تھا, کسی کا رد نہیں تھا, مباحثہ نہیں تھا, مناظرہ نہیں تھا. اپنا مقصد تو صرف یہ تھا کہ جو سبق بھول گئے ہیں اس کو بیٹھ کر پھر تازہ کر لیں. واخر دعوانا ان